السلام علیکم. الحمد للہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ثم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ توبہ آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے, پارہ نمبر 10. ما کان للمشرکین ان یؤمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور یعنی خادم بنے, درا حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. ان آیات کے نزول کے وقت, یہ جس وقت آیت نازل ہوئی, اس وقت دو گروپس تھے, جن میں سے ایک مشرکین عرب کا تھا جو کعبہ کی صفائی اور ستھرائی کرتا تھا, اور دوسرا گروپ جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا جو اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہتا تھا. مسلمانوں کو کفار پر فوقیت دی گئی, اور آج آپ دیکھیں کہ آج اللہ کی رحمت سے الحمدللہ یہ دونوں گروپس مرج ہو گئے ہیں اور دونوں گروپس مسلمانوں کے اندر ہی ہیں. اللہ کی مسجدوں کے آبادکار یعنی مجاور تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں, اور آپ اور میں کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم خاندانوں سے ڈرتے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, ہم اپنی اولاد کے خاموش ہو جانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو شاید ہم سے بات کرنا, ہم سے ملنا چھوڑ دیں گے اگر شادی شدہ ہیں. ہم مسلمانوں کی شرمندگی کا آج یہ عالم ہے. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر, اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اشارہ کر دیا گیا ان دو گروہوں کی طرف کہ اللہ نے مسلمانوں کو فوقیت دی. اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں, اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے بس جو ایمان لائے. اور اس کے بعد کیا کرتے رہے؟ تسبیح پڑھتے رہے, بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے, نوافل پڑھتے رہے, یا اس کے آگے کچھ اور بھی کیا انہوں نے؟ آگے کے دو سٹیپس اور بھی کیا انہوں نے. پہلا سٹیپ تھا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور جنہوں نے گھر بار چھوڑے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے جہاد کیا. ایک اہم ڈیمانڈ ہوتی ہے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کہ اب تم جہاد کرو, اور جہاد کے لیولز ہمارے ذہن میں رہیں کہ سب سے پہلا جہاد وہ ہے جو ہم اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جہاد کا دائرہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے, آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ, آپ کے معاشرے کے ساتھ, اور ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی یہ قتال تک پہنچ جاتا ہے. اور تین چیزیں یہاں بتا دی گئیں, آمنو, ہاجرو, وجاہدو فی سبیل اللہ. جان و مال سے انہوں نے جہاد کیا, وہی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ایمان لایا اور جس نے جہاد کیا, جس نے عمل کے لیے تیزی دکھائی اس نے جہاد کیا, جس نے شریعت کو عمل میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی قربانی دی اس نے جہاد کیا, اس کی طرف اشارہ ہے. آج اگر میں اور آپ اپنے خاندانوں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جہاد ہے. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, خالی گھر بیٹھ کر تم جو ہو جنت نہیں کما سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا اللہ نے نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے جنت کو گھیر دیا ہے, اور اللہ نے نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے جہنم کو گھیر دیا ہے. تو مجھے اور آپ کو اگر زندگی میں کبھی کبھی کچھ کام ایسے کرنے پڑیں جو ہماری خواہش کے مخالف ہوں لیکن شریعت کا حکم ہو, تو سمجھ لیں انشاءاللہ کہ آپ اس فینس کو کراس کر کے جنت تک پہنچ سکتے ہیں. اور دین جو ہے وہ سٹیٹک تصور نہیں دیتا ہے. دین جو ہے دین کا تصور ڈائنمزم کی طرف ہے، دین کے اندر حرکت ہے، ایمان لے آؤ، دعویٰ کر لیا، اب عمل کے اندر اس کو نظر آئے، تمہاری زندگی میں جد و جہد نظر آنی چاہیے، ایک جہادی تصور. جہادی تصور سے ہمارے ذہن میں فوراً آئی ایس آئی یا ٹی ٹی پی یا ہو سکتا ہے طالبان آنے لگ جائیں. حالانکہ جہادی تصور کا مطلب کیا ہے؟ ادھر اللہ کا کلام سنا، ادھر عمل میں اس کو لانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جہادی تصور کو اور واضح کر دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیسے اس کی زندگیوں میں جہاد نظر آتا ہے. اللہ نے کہا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ان سے کہہ دیجئے، ان کا نا آبا اکم و ابنا اکم و اخوان اکم و ازواج اکم و اشیرت اکم و اموال اقترف تموہ و تجارت ان تخشون کسادہ و مساکن تردونہ احب الیکم من اللہ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے، ایڈریس کو یاد رکھیے گا تاکہ آگے آنے والے الفاظ آپ کو یاد دلائیں کہ اس آیت کی کتنی اہمیت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پانچ محبتیں گنوا دی گئیں، ایک اپنے باپوں، دوسری اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے. پانچ محبتیں ہو گئیں، آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم و عشیرتکم، جو تمہارے عشیر ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اموال اقترف تموہا، جو تم نے مال کمائے ہیں، تمہارے جو کاروبار ہیں جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہو، اور تمہارے گھر، پانچویں جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ سے تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے. یعنی تم کو یہ اللہ کی راہ میں عمل کے لیے آگے نہیں بڑھنے دیتے، کبھی والدین آگے نہیں بڑھنے دیتے، کبھی اولاد آگے نہیں بڑھنے دیتی، کبھی رشتہ دار آگے نہیں بڑھنے دیتے، کبھی سپاؤس آگے نہیں بڑھنے دیتا، کبھی کاروبار آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور کبھی گھر ہمیں قید کر کے رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہو اور آپ اور میں اپنے اپنے گھروں کے اندر، انہی رشتوں کے اندر، انہی محبتوں میں ڈوب کر رہ جائیں، تو میں نے اور آپ نے اللہ کے مقابلے میں ان کو پرائیورٹی دی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، کسی نے کہا کہ ان محبتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں گنوائی ہیں، یہ انسان کی نیچرل محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے زین الشہواتی، اللہ نے خود اس کو مزین کیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتا دی کہ کس کس کی محبت اللہ نے مزین کی ہے. اللہ نے تمہاری فطرت میں ڈالا ہے، اللہ نے تمہارے اندر ڈالا ہے ان چیزوں کی محبت کو، لیکن ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے، ان چیزوں سے حب ہو، احب نہ ہو، شدید تر نہ ہو جائیں یہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں. اگر کسی کے لیے شدید تر ہو جاتی ہیں تو اللہ نے کیا کہا؟ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. یہاں فاسق کس کو کہا گیا؟ یہاں فاسق اس کو کہا گیا جو قرآن کے مقابلے میں اپنی ان محبتوں کو پرائیورٹی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فاسق کہا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا. تو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم اپنی ان نعمتوں سے، ان محبتوں سے وہ سٹرینتھ حاصل کریں جو سٹرینتھ مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں دوڑنے پر مجبور کر دے، ہمت دے دے، جو مجھے اور آپ کو اتنی قوت اور توانائی دے دے کہ میں اور آپ ان محبتوں کے ساتھ ان میں رہیں بھی، ان کا حق بھی ادا کریں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آگے سے آگے بھی بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو ہیں یہی مومن ہیں، اور جو ایسا نہ کرے وہ فاسقوں میں شمار ہوگا. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا. اب یہ ذکر آ رہا ہے غزوہ حنین کا، غزوہ حنین جو کہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی شوال کے مہینے میں. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا والرحیم اور رحیم رحم فرمانے والا ہے. غزوہ حنین جس کا ذکر آتا ہے فتح مکہ کے بعد ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے 19 دن کے بعد غزوہ حنین کے لیے نکل گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو قریش اور مدینہ کے مسلمان انصار اور مہاجرین کے درمیان میں یہ معرکہ ہوا تھا فتح مکہ والا. جو اور مدینہ عرب کے سپربز میں قبائل تھے وہ سارے کے سارے اس میں انوالو نہیں ہوئے تھے. ہم جانتے ہیں کہ کوئی بلڈ وار بڑی سی نہیں ہوئی تھی جس کے بعد فتح مکہ ہوا تھا, بلکہ بہت خاموشی سے بغیر خون بہائے مسلمانوں نے فتح مکہ کو کانکر کر لیا تھا. تو بہت سے ایسے قبائل تھے جن کی طرف سے ابھی کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سگنل نہیں ملا تھا کہ یہ کس کے ساتھ ہیں. تو اللہ کے جب عرب نے یہ دیکھا قبائل نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خاموشی سے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جو ہے اتنی بڑی مکہ کی سٹیج کو جو ہے وہ فتح کر لیا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ اس وقت بھی بزنس ہب تھا, وہاں سب کاروبار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, ان کے میلے لگا کرتے تھے, ان کے بتوں کے سیلیبریشنز وہاں پر ہوتے تھے. تو جو مکہ کا مذہب تھا وہی باقی عرب کا مذہب بھی تھا, یعنی بت پرستی. اب جب مکہ کا مذہب مسلمانوں والا مذہب بننے جا رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ باقی سب قبائل کو بھی بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کے انڈر آنا ہوگا. زیادہ تر قبیلے جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر گئے, یا جو جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے. دو قبیلوں کے لیے آتا ہے جن کا نام آتا ہے حوازن اور ثقیف, قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف. یہ دونوں قبیلے جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا, اور یہی دو قبیلے جنگ کرنے کے ارادے سے غزوہ حنین کی اصل میں انیشیٹو لینے کا باعث بنے. یہ سب اپنے جانور, اپنا لائف سٹاک, اپنے بچے, بال بچے, بیویاں سب لے کر جنگ کے میدان میں آ گئے تھے کہ ہم مسلمانوں کا یہاں پر جو ہے وہ کام تمام کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہونے والا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 12,000 کی فوج کا لشکر لے کر مکہ سے نکلے تھے. اور اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو اس وقت نکلا تھا. 12,000 میں سے 10,000 تو وہ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے جب فتح مکہ ہوا تھا, اور 2,000 وہ تھے جو مکہ میں نئے مسلمان ہوئے تھے. تو یہ 12,000 کا لشکر بہت بڑا مسلمانوں کا لشکر تھا. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کہیں تمہیں اپنی تعداد پر غرہ نہ ہو جائے, کہیں تم اپنی تعداد پر اترانے نہ لگ جاؤ. مسلمان نکلے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ تھے, اور مسلمان بدر میں بھی سنسیئرٹی سے نکلے تھے, احد میں بھی سنسیئرٹی سے نکلے تھے. ہم جانتے ہیں بدر میں ان کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی تھی. احد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سبق سکھایا تھا ان کی ڈسپلن کی کمی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کو یہ بتانا چاہا کہ تم توکل اپنے اسباب پر نہ کرو, ریسورسز پر نہ کرو, تعداد پر نہ کرو, بلکہ توکل اللہ کی ذات پر کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مشرکین ناپاک ہیں, بتا دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا. اب یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے کہ مشرکین ناپاک ہیں, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں, انما المشرکون نجسن. اعلان برات یہ ہے, اس کو کہتے ہیں اعلان برات, کہ اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا, بیزاری کا اعلان کر دیا کہ اب بھی جو ایمان نہ لائیں اس کا مطلب ہے وہ نجس ہیں, وہ ناپاک ہیں. اللہ نے کلیئر کر دیا. اللہ بادشاہ ہے, اللہ کو اپنی اوپینین بتاتے ہوئے کسی قسم کی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو برا لگ جائے گا اگر میں نے یہ کہہ دیا, لوگ برا منا جائیں گے اگر میں نے یہ کہہ دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے چہرے دیکھتے رہتے ہیں. ایون آپ مسجد میں اگر نماز پڑھنے بھی جا رہی ہوں اور آپ کے سامنے کھڑی ہوئی خواتین جو ہیں ان کے درمیان میں بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے, ہم 25 دفعہ سوچتے ہیں کہتے ہوئے کہ بھائی آپ سے کہہ دوں کہ ان کے درمیان میں گیپ ہے, کسی اور کو ایڈجسٹ کر لیں. ہمارے اندر 10 دفعہ خیال آئے گا, کہوں نہ کہوں, کہوں نہ کہوں, کہوں نہ کہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کی اوپینین کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں, ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہمیں کوئی برا نہ سمجھنے لگ جائے. جیسے ہی ہم کل کو مسجد میں داخل ہوں گے لوگ کہیں گے لو آ گئیں ملانی, سب کو حکم دینے والی. تو ہم لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ مشرکین ناپاک ہیں, اور مشرکین ناپاک فزیکلی ناپاکی کا ذکر نہیں ہے, آئیڈیولوجیکل ناپاکی کا ذکر ہے. اس لیے ان کو روک دیا گیا کہ اب وہ جو ہے حرم کا رخ نہیں کریں گے. یہ بات واضح کر دی گئی. قرآن کو اگر آپ اور میں اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ اور میں لوگوں کی حقیقتوں کو بھی بہت جلدی پہچان جائیں گے اور آپ اور میں جان جائیں گے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں. لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں, اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے, اللہ علیم اور حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے, جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے, دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے, ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. جو فی سبیل اللہ کام نہیں کرنا چاہتا, آپ بتائیں اس کو آپ کیسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. آج یہ حکم پڑھ لیجئے, سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی اختیار نہ کرے, جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے, روز آخر پر ایمان نہ لائے, جو کچھ اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہ کرے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے, ان سے لڑو. ہم کس کس سے لڑیں گے بتائیں؟ اپنے ہی مسلمان پالیٹیشین سے لڑیں گے, اپنے ہی مسلمان بیوروکریٹ سے لڑیں گے, اپنے ہی مسلمان پروفیشنل سے لڑیں گے؟ کس سے لڑیں گے؟ کس چیز کی ابھی ضرورت ہے؟ ابھی ہم پر لڑائی کی سٹیج نہیں آ سکتی, اس لیے کہ ابھی ہم نے تربیت کا حق ادا نہیں کیا, ورنہ تو ہم ہر ایک کو قتل کرنے لگ جائیں. جب دین میں قرآن کی آیات کو بغیر کانٹیکسٹ کے لیا جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مسلمان مسلمان کے گردن پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں. جب تک تربیت کا اور پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کر دیا جائے گا جب تک یہ کام نہیں ہوگا. یہودی کہتے ہیں, اب ان کے عقائد کا ذکر آ رہا ہے, یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے, خدا کی مار ان پر, یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. رب اور معبود وہ جس کو خالق اور مالک سمجھا جائے, اسی کو شریعت بنانے والا سمجھا جائے. تو انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا, اس لیے کہ یہ اپنا دین جا کر اپنے اسکالر سے پوچھا کرتے تھے, ان کی خواہش کے مطابق فیصلے لیا کرتے تھے اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کروایا کرتے تھے. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا, وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں, پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. کیا مطلب, کیا کہنے کا مطلب ہے؟ منہ کی پھونکوں سے مراد کیا ہے؟ پروپیگنڈا. اپنی زبانوں سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف, اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اسلام کو بدنام کر دیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. لوگ تو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ الٹیمیٹلی اس دنیا کے اوپر قیامت سے پہلے اللہ کا دین نافذ ہوگا, قائم ہوگا. اب اللہ یہ دیکھے گا کہ کس نے کتنا اپنا حصہ ڈال دیا. آپ کی اور میری گواہی نوٹ کی جائے گی. آپ اور میں چاہے اس دین کو نافذ ہوتے ہوئے دیکھیں چاہے نہ دیکھیں, کوشش کرنا آپ کا اور میرا کام ہے. اور یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے. نور, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا وہ نور کہا قرآن کو. اللہ قرآن کی امپلیمنٹیشن کو ضرور مکمل کرے گا, اپنی شریعت کو ضرور مکمل کرے گا. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس پر غالب کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بھی جو تھا اور جو شریعت آپ نے مدینہ میں نافذ کی تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد تک نافذ رہی. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاص رحمت تھی کہ شریعت کو پراپر ایز اٹ از نافذ کر دیا گیا, وہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیا. آج تو ایسا نہیں ہو سکتا. ان کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آپ کے انتقال کے 30 سال بعد تک جو تھی وہ شریعت نافذ رہی تھی, 30 سال. اور یہ 30 سال جو ہیں, اب اگر آپ اس کے اوپر بحث کرنے والے بحث کریں کہ بس 30 سال قائم رہی تھی, 30 سال کی کیا ویلیو ہے, تو آپ سوچیں کہ وہ جو رائٹ برادرز تھے جن کی پہلی فلائٹ تھی وہ کتنے منٹ کی تھی؟ 6 منٹس کی. اب وہ 6 منٹس کی فلائٹ دیکھنے کے بعد باقی لوگ ازیوم کرنے لگتے, لو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ 18 گھنٹے جو ہے جہاز کو آسمان پر اڑاتے رہیں.
8 घंटे जहाज को आसमान पर उड़ाते रहे, वो तो सिर्फ 6 मिनट उड़ा के फारिग हो गए। नहीं, वो तो मॉडल था, वो तो एक इनिशियल स्टेप था जिसको करके दिखा दिया गया। अब जब दीन नाफिज होगा तो इंशाल्लाह अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा, तुम अपना हिस्सा डालने वाले बन जाओ। नबी की जिम्मेदारी जो थी वो उन्होंने अदा कर दी, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। और याद रखो, कुरान का वही वर्जन आज भी इम्प्लीमेंट होगा जो 1450 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्प्लीमेंट किया था। कुरान का कोई रिवाइज्ड वर्जन नहीं है, यही कुरान है, यही मुकम्मल दीन है। अल्लाह तो इसे पूरी जिन से दीन पर गालिब कर देगा। ख्वा मुशरिकों को ये कितना ही नागवार हो। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों का हाल ये है कि वो लोगों के माल बातिल तरीकों से खाते हैं और इन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं। दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो उनको जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और इन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। जो ना खर्च करेगा क्या होगा उसके साथ, एक दिन आएगा उसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दहकाई जाएगी और फिर उसी से उन लोगों की पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। यह है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। किन्स यहाँ पर अल्फाज आए हैं, मा कुंतुम तक निजून, तक निजून किन्स से बना है, काफ नून जा से। किन्स का मतलब होता है वो दौलत जिस पर जकात अदा ना की जाए, लिहाजा जकात अदा करने के बारे में बहुत ज्यादा मोहतात रहें। मुसलमान जब अपना फर्ज सदका अदा करेंगे रेगुलरिटी के साथ, बाकायदगी के साथ, कुरान से जुड़े रहेंगे तो ही उनको निफली सदकात और इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने का मौका मिलेगा। आप देखें, अल्लाह ने कहा जो माल ये जमा करते हैं यानी जिस पर जकात नहीं देते हैं वो दहका कर जहन्नुम की आग में, इससे इनके पेशानियों और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। आप किचन में अगर काम कर रही हो आग के ऊपर, आपने कोई रिंग पहनी हो गोल्ड की या अपनी प्लेटिनम की, आपने रिंग पहनी हो उस पर हीट लग जाए, या कोई आपने चूड़ियां पहनी हो, कैसे खौफनाक गर्म होती हैं। और ये तो दुनिया की आग है, अल्लाह ने कहा है जहन्नुम की आग में उनको दहकाया जाएगा और उससे दागा जाएगा। और फिर उस दागने के बाद क्या निशान पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी सजाओं से महफूज रखे। जरूर अपनी ज़कात सोने की अदा कीजिए। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि जो सोना आप पहनने में इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप जो सोना इस्तेमाल करती हैं, अगर आप 7.5 तोले से ज्यादा सोना रखती हैं या उसकी मालियत का कैश उसके बराबर का, तो आप साहिब निसाब हैं और आपको अब ज़कात अदा करनी है। और ज़कात अदा करने में बेहतर होता है थोड़ा सा इंसान ऊपर ही निकाल दे, एहतियातन बेहतर है कि निकाल दे। आप अपने सोने की वैल्यू निकलवा कर हमेशा रखें, पता करके कि आपका गोल्ड कितना है। यूजुअली जो हमारे गोल्ड के सेट्स होते हैं वो प्योर गोल्ड के नहीं होते, उसमें स्टोन्स भी होते हैं, उसमें जेम्स लगे हुए होते हैं, कहीं उसमें जो है पर्ल्स लगे हुए होते हैं। तो उसमें जो गोल्ड है उस गोल्ड की वैल्यू को एसेट करवा लें और उसको एसेस कराने के बाद आप उसकी वैल्यू पता कर लें कि आजकल, जैसे इस महीने में अगर आपने ज़कात निकालनी है तो पता करा लीजिए कि आजकल क्या रेट चल रहा है 10 तोले का या 1 ग्राम का, उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करके ज़कात निकाल दीजिए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह माल को पाक रखेगा। हकीकत यह है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है अल्लाह ही के नोश्ते में 12 है और इनमें से 4 महीने हराम हैं, यही ठीक जाप्ता है। लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो और मुशरिकों से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं। जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों ही के साथ है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह बात वाजे कर दी कि ये जो अरब के अंदर कानून था, नसी का कानून था अरब के अंदर, एक आपने शायद पहले भी सुना हो, नसी का कानून अरबों ने खुद बना लिया था और वो उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि हर साल हज जो आए वो प्लेजेंट महीने में आए, हर साल एक महीना जो था वो बढ़ा दिया करते थे ताकि जब हज जो है वो अच्छे मौसम में आएगा तो ज्यादा लोग आएंगे, कारोबार ज्यादा होगा, तिजारत अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो अपने कैलेंडर में तब्दीली किया करते थे। उसकी तरफ इशारा कर दिया गया, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, नसी तो कुफर में एक मजीद काफराना हरकत है जिससे ये काफिर लोग गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल एक को हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी भी कर दें और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर लें। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं और अल्लाह मुनकरीन हक को हिदायत नहीं देता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मालकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फी सबीलिल्लाहि इत्थाक़ल्तुम इलल अर्द अरदीतुम बिल हयाति दुनिया मिनल आखिरा, یہاں پر غزوہ تبوک کا ذکر آ رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا گیا تم زمین سے چپک کر رہ گئے, یعنی زمینی خواہشات کے ساتھ ہی تم جو ہو اٹیچڈ رہ گئے. گھر اکیلا رہ جائے گا, بچے اکیلے رہ جائیں گے, فصل تیار کھڑی ہے, گرمی کا موسم ہے, اس وقت تو آرام کرنے کے دن ہیں, یہی ساری خواہشات. رومن لیجنڈز کے ساتھ جو تھا وہ جنگ ہو رہا تھا, اور تو تبوک کی جو جنگ ہوئی تھی وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے عرب کے پیننسیولا سے باہر نکل کر لڑی تھی, باہر جا کر لڑی تھی. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. یعنی جو جہاد کو نہیں نکلتے ان کے گھر, ان کا مال, ان کی اولاد ہی ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اسلام پر عمل کریں گے تو زندگیاں تنگ ہو جائیں گی, حالانکہ حقیقت اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اسلام کے اگینسٹ لائف سٹائل رکھو گے, اسلام کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرو گے, تو تمہاری زندگیاں تمہارے لیے عذاب ہو جائیں گی. یہ غزوہ تبوک وہ موقع تھا جس کے اوپر ہر عاقل اور بالغ کو جنگ کے لیے نکلنے کا کہہ دیا گیا تھا. ہر عاقل اور بالغ کے لیے, مرد کے لیے جنگ جو تھی وہ فرض عین تھی, اس لیے کہ رومن لیجنڈز بہت بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہونے جا رہا تھا. تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا, اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں, اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے, جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. آپ کی خواہش نہیں تھی لیکن حالات مکہ میں عرب نے ایسے کر دیے تھے, قریش مکہ نے ایسے کر دیے تھے کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا, اس کی طرف اشارہ کیا گیا. جب وہ صرف دو مے کا دوسرا تھا, جب وہ دونوں غار میں تھے, غار ثور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن, تم غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں انہوں نے واضح کر دیا کہ گھبراؤ نہیں. حضرت ابو بکر گھبرا رہے تھے. آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے, اور ایسے کھڑے ہوئے تھے غار کے باہر کہ حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ان کے پیر دیکھ رہے تھے. اگر ذرا سا عرب جھک کر دیکھتے, قریش مکہ جھک کر دیکھتے, تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نظر آ جاتے. لیکن اللہ کی شان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کروائی کہ فاختہ نے وہاں پر آ کر اپنا گھونسلہ بنا لیا اور اس میں انڈے دے دیے, اور مکڑی نے وہاں جالا بنا دیا. تو قریش نے یہ سوچا کہ جہاں گھونسلہ بنا ہے اور جہاں مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے یہاں کافی عرصے سے کوئی داخل نہیں ہوا. اللہ مدد کرنا چاہے تو آپ کی مدد اتنی حقیر مخلوق سے بھی کر سکتا ہے. کیا ویلیو ہے اسپائڈر کی جس کو ہم ایک اپنے پاؤں سے مسل دیتے ہیں یا اسپرے کر کر کے بےچارے کی جان ہلکان ہی کر دیتے ہیں. اسپرے کی بوٹل اگر ہاتھ میں آ جائے اور آپ کو کہیں اسپائڈر نظر آ جائے تو پھر ہم اسپرے کی بوتل آدھی تو کر ہی دیتے ہیں اس کی, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ بےچارا اتنا بینائن سا ہے, ڈرتے کتنا ہے اس سے. جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ ماحول کو اس کے لیے کنڈیوسو کر دیتا ہے. جو نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو اپرچونیٹیز دیتا جاتا ہے. جس کے دل میں یہ ارادہ آ جاتا ہے کہ میں اس قرآن کے ساتھ وقت گزاروں, اللہ اس کے سامنے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. وقت کی ضرورت کیا ہے کہ آپ اور میں ارادہ تو کریں, نیت تو کریں. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے, اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے, اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے. انفرو, نکلو, خفافن و ثقالن و جاہدو بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ, نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ, تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانو. آپ کو اور مجھے یہ یہاں پر انسینٹیو دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو, آگے بڑھو, عمل کے لیے نکلو. چھوٹے ہو یا بڑے ہو, جوان ہو یا بوڑھے ہو, امیر ہو یا غریب ہو, کافروں کی محنتیں دیکھ لو اور ذرا اپنی محنتیں دیکھ لو. کافر مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں, اور ہم مسلمان ہمارا سونا تو دیکھیں, ایسے سوتے ہیں کہ پورا استبل بیچ کے سو رہے ہیں, ایسے غافل ہو کر سوتے ہیں. پھر ہماری سیلیبریشنز تو دیکھیں, ایسے سیلیبریشنز کرتے ہیں. ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے 30 دن کا اور ایک عید ہوتی ہے 24 گھنٹے کی. ہماری تیاری 30 دنوں کے اندر اس ایک 24 گھنٹے کی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہماری سیلیبریشنز کا حال ہے. آج ہم کس حال میں ہیں کہ دنیا ہم پر ہنس رہی ہے, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم دین کے لیے نہیں نکلتے. کسی نے کہا کہ آج مسلمانوں کا دین کے لیے ایفرٹ نہ لگانا, دین کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کے اندر دین کا علم عام نہ کرنا, اپنے آپ کو دین کے علم سے بہرا بر نہ کرنا, یہ کریمنل نگلیکٹ ہے. کریمنل نگلیکٹ ہے. کافروں کی سازشوں پہ آج آپ اور میں کیا روئیں گے جو ہم مسلمانوں کی بے عملی پر روتے ہیں. تو بتا دیا گیا یہاں پر کہ اللہ کی راہ میں نکلو چاہے تمہارے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں. حضرت علی نے کہا ہم اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتے؟ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے, اپنے گھروں کو وقت دینے کے لیے, اپنے گھروں کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے, صفائیاں کرانے کے لیے, ڈسٹنگ کرانے کے لیے, یہی وجہ ہے. حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس مال سے کیا سروکار, جو حلال ہو تو حساب ہے اور جو حرام ہو تو عذاب ہے. اور اسی مال کے پیچھے آپ اور میں اپنی زندگیاں گزارے جا رہے ہیں, 20 سال کے, پھر 30 سال کے, پھر 40 سال کے, پھر 50 سال کے. یہ کاؤنٹر تو رک نہیں رہا, یہ کاؤنٹر تو چلے چلے جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر فائدہ سہل حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے. یعنی منافقین کا ذکر کر دیا گیا کہ منافقین جہاد سے کیوں ہٹ جاتے ہیں, جب بھی سٹیپ ٹارگٹ آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ جو ہدایت کا صراط مستقیم ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بالکل سیدھی سڑک ہے, ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے صراط مستقیم سے؟ ایک بڑی سی ہائی وے جس کی دونوں طرف لائٹس لگی ہوئی ہیں, بڑی بڑی سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں. ذہن میں تو صراط مستقیم, اور ہم ترجمہ بھی یہی پڑھتے ہیں, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھے راستے سے ہمارے ذہن میں سیدھی سڑک ہی آتی ہے. حالانکہ کسی نے کہا کہ صراط مستقیم بہت سٹیپ ہے. سٹیپ کا مطلب اونچائی پر جا رہی ہے, جس کے اوپر جو ایک دفعہ چلنا شروع کر دیتا ہے اب اس کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. اگر وہ رک بھی گیا, آپ سٹیپ راستے پر جا رہی ہیں, اگر آپ رک بھی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ آپ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کر رہی ہیں تو اپنے آپ کو عمل میں آگے سے آگے بڑھاتے جانا ہے. اگر آپ رک گئے, سمجھ لیں وہیں سے جو ہے آپ کا جو ہے وہ بیک لیش آنے لگ جائے گا, اب واپس پلٹنے لگ جائیں گی. تو منافقین کا بتا دیا گیا کہ منافقین جو ہیں وہ کٹھن راستے کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں آ رہے. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ اپنی ان کی ول نہیں ہے, ان کی اندر سے خواہش نہیں ہے, اس لیے جانے کو تیار نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں, اور مجھے اور آپ کو انہی نعمتوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے, انہی محبتوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. یاد رکھیں, ان محبتوں کو, ان نعمتوں کو اسلام پہ چلنے کا برج بنائیں, بیریئر نہ بنائیں کہ یہی محبتیں میرے اور اللہ کے درمیان میں بیریئر بن جائیں, یہ مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیں, یہ مجھے اور آپ کو قرآن کی دی ہوئی آسانیوں سے دور کر دیں. ان کو, مجھے اور آپ کو بریجز بنانا ہے, ان کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں نہیں بننے دینا. کسی شاعر نے کہا اس کی دعا ہے کہ اس کی دعا ہو پوری, میری تمنا ہے کہ تیری دعا بدل جائے. ہم دعائیں بھی تو دنیا اور دنیا کی مانگتے ہیں. شاعر نے کہا میری تمنا ہے کہ تمہاری دعا بدل جائے. تم دعاؤں میں ہدایت جنت اللہ کی رضامندی مانگو, خود بخود اللہ دنیا بھی دیتا چلا جائے گا. ورنہ آج میں اور آپ نکلتے تو ہیں گھروں سے, خواہ ہلکے ہوں یا بوجھل, جیب میں زیادہ مال ہو یا کم مال ہو, شاپنگ کے لیے ضرور جائیں گے. نکلتے ہیں نا, ضرور نکلتے ہیں. ہم کپڑوں کے پیچھے ہم پاگل, سکولز کے پیچھے ہم کریزی, بچوں کی یونیورسٹی کے ایڈمیشنز کے اندر ہمارا ذہن سارا لگا رہتا ہے, شادیوں میں ہم مصروف, یہ ساری ہماری مصروفیات ہیں. نہیں نکلتے تو گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو مجاہد بنا دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تمہیں معاف کرے, تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے, تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں, اور جھوٹوں کو بھی تم جان جاتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اگر میں اور آپ خود کو جج کرنا چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ہے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے, جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں آپ ہی مرتد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے, لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے دین کے اندر آنا جو ہے اس پر ہی بین لگا دے, صرف اور صرف آپ کی اور میری ہدایت کے بار بار ریجیکشن کی وجہ سے, بار بار ہدایت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود اس کے نہ کھولنے کی وجہ سے. اللہ کو تو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت سے نوازے, لیکن ہدایت سے نوازنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کے حصے میں دو حصے آپ اس کے اندر رکھ لیجئے. ایک, ہمیں ہدایت ملتی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کی توفیق ملتی ہے اپنے ارادے سے سب سے پہلے, اور اپنا ارادہ اگر پرخلوص ہوگا تو اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے, پھر توفیق انسان کو مل جاتی ہے. اور آپ کا ارادہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کو اٹریکٹ کرتا ہے, آپ کے ارادے کی ضرورت ہے. جب آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا تو اللہ نے بھی ریجیکٹ کر دیا, اللہ نے بھی ان کا آنا پسند نہیں کیا. اللہ نے چاہا نہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں, اللہ نے چاہا نہیں وہ دین کے اوپر عمل کریں, اللہ نے بھی نہیں چاہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر جنگ کا حصہ بنے. تو کبھی اگر آپ کو اپرچونٹی دین کے سامنے نظر آ رہی ہو اور آپ سمجھیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس سے بچا کر بڑی عقل مندی کی, تو رونے کا مقام ہے کہ اللہ نے مجھے وہ اپرچونٹی اویل کرنے کا موقع نہیں دیا, اللہ نے مجھے سلیکٹ نہیں کیا, اللہ نے مجھے چنا نہیں اس کام کے لیے. اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. اللہ نے سست کیوں کیا؟ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا تو اللہ نے بھی سستی ڈال دی. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے. یعنی کیا کرتے؟ تمہارے ساتھ آتے تو کیڑے نکالتے رہتے, یہ کام ایسے نہیں اس کو ایسے کرنا چاہیے, یہ عمل ایسے نہیں اس پر ایسے عمل ہونا چاہیے, یہ احکام جو ہے ایسے اپلیکیبل نہیں اس کو ایسے اپلیکیبل ہونا چاہیے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یعنی جہاد سے فرار کے بہانے تلاش کرنا اللہ تعالیٰ نے فتنے کے برابر یہاں قرار دے دیا. جو جہاد سے فرار کا راستہ تلاش کرے گا وہ فتنہ پھیلا رہا ہے. اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں, یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. اللہ کا کام ہو کر رہا, حتی جا الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون. اللہ کا کام تو ہو کر رہتا ہے, آپ اور میں کتنا اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھیں گے؟ اللہ تو اپنا کام لے کر رہے گا. اللہ چاہے تو اپنا کام دنیا کے کسی مخلوق سے بھی لے سکتا ہے, لیکن اللہ نے انسانوں کو یہ اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اس کو اویل کریں, لیکن ہم اپنی جانوں کو بچا بچا کر رکھتے ہیں, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے بچا بچا کر رکھتے ہیں, اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے بچا بچا کر رکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے دنیا پہ خرچ کریں گے تو فائدہ ہوگا, دین پہ خرچ کیا تو کیا فائدہ؟ نہ آج نظر آ رہا ہے مجھے اور آپ کو, کل کس نے دیکھی ہے, پتہ نہیں عالم الغیب میں کیا ہوگا. اور یا پھر شیطان مجھے اور آپ کو اللہ کی شان رحیمی کا اتنا زیادہ دھوکہ دیتا ہے کہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, زندگی گزارتے رہو, آخر تم نماز پڑھتی ہو نا بس کافی ہے, آخر تم روزے رکھ لیتی ہو نا بس کافی ہے. اور ہم اس چکر میں پھر بچا بچا کر اپنا وقت رکھتے ہیں, اپنی صحت رکھتے ہیں, اپنی نیند بچا بچا کر رکھتے ہیں, اپنا مال بچا بچا کر رکھتے ہیں. شاعر نے کہا ہے, تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو, اس دل کو ایک مرتبہ چن لیا اپنے کام کے لیے, تو پھر دیکھیں اللہ اس کو کیسے عروج پر لے کر جاتا ہے. لیکن منافقوں کا معاملہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ منافق آزمائشوں سے پیچھے ہوتے گئے, اور آزمائش ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بنانے شروع کر دیے. اور جتنا منافق اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے اتنا کافر اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتا, غیر مسلم اتنا نقصان نہیں پہنچاتا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. جب دین کے کام سے فرار حاصل کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اصل میں اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہا ہوتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر دین کا کام کیا تو میں مشکل میں آ جاؤں گا. سن رکھو, فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے. کلمہ گو مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کی جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. اور ہم کن خوش فہمیوں کا شکار ہیں, کن مس انڈرسٹینڈنگز کا شکار ہیں, کس کے بلبوتے پہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, کس کے بلبوتے پر اللہ کی نافرمانی کو اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں, یہ ہم سب دیکھ لیں. تمہارا بھلا ہوتا ہے, انہیں رنج ہوتا ہے, تم پر مصیبت آتی ہے, یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں فیئر ویدر فرینڈز اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. یہ اس کا رویہ ہوتا ہے. یعنی اگر ان کو مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے, نقصان ہوا تو کیا ہوا, کیا کہا, اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی تمہارے ساتھ جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا. یعنی کامیابی کے پیچھے جانے والے, کامیابی ملے گی تو عمل کریں گے, کامیابی نہیں ملے گی تو عمل نہیں کریں گے. شریعت کا وہ عمل میں لے کر آئیں گے جو صاف کرتے ہیں, جو کامیابی اور سکسیس کی علامت ہے. اگر آج یہ کہہ دیا جائے کہ امریکہ کا ویزا اس عورت کو دیا جائے گا جو سر پر حجاب پہنتی ہوگی, آپ دیکھیں کیسے عورتیں سر پر حجاب پہنے. اس لیے کہ لوگوں کی نظر میں کامیابی امریکہ ہے, لوگوں کی نظر میں کامیابی انڈونیشیا ہے, لوگوں کی نظر میں کامیابی جو ہے وہ انگلینڈ ہے. اگر یہ ملک کہہ دیں کہ ہم آپ کو اپنے ملک کا ویزا دیں گے اگر آپ حجاب پہننا شروع کر دیں, تو پھر دیکھیں کیسے عورتیں حجاب پہنتی ہیں. اور مردوں کو اگر کہہ دیا جائے کہ جو داڑھی رکھیں گے سنت کے مطابق ان کو فلاں یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن دیا جائے گا, پھر آپ دیکھیں لڑکے, ینگ لڑکے کیسے داڑیاں رکھتے ہیں. یہ چیز ہے, یہ منافقانہ اپروچ ہے کہ جب دین کا سودا بہت سستا ہے تو دین کو اٹھانے کے لیے ہم تیار نہ ہو. آپ کسی جگہ پر جا رہی ہوں, کسی بازار میں جا رہی ہوں اور وہاں پر سٹیمپیڈ ہو جائے اور آپ کا بچہ 3 سال کا چھوٹا سا اس سٹیمپیڈ میں گر جائے, لوگ اس کے اوپر سے گزر گزر کر جا رہے ہوں, آپ کہیں میں تو اپنی جان بچاؤں, تھوڑو اس کو, چوٹ لگتی ہے تو لگے, مرتا ہے تو مرے. ہم ایسا کرتے, ہم لوگوں کو ہٹائیں گے, ہم خود گر جائیں گے, ہم اس بچے کے اوپر خود لیٹ جائیں گے, لیکن اس بچے کو آنچ نہ آئے, اس بچے کو تکلیف نہ ہو. آج دین لوگوں کے پیروں کے نیچے بالکل اسی طرح ہے. آپ اور میں کتنا درد رکھتے ہیں اس دین کے لیے, کتنا آپ کو اور مجھے برا لگتا ہے. آج اس دین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا, آج اس دین کے شیئرز بہت سستے ہیں, کون خرید رہا ہے؟ جس نے آج یہ انویسٹمنٹ کر لی کل اس کا فائدہ ہے. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی, مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے, اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. مومن دونوں طرح کامیاب رہتا ہے, دو بھلائی, دنیاوی بھلائی, آخرت کی بھلائی. مومن کی تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں. اللہ کی بات میں مان کر دنیا میں بھی اپنے لیے برکت کماتا ہے اور اللہ کی بات مان کر آخرت میں جنت کے بلند درجے پائے گا. اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت, بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے. منافق مال کب خرچ کرتا ہے؟ نارمل حالات میں منافق مال خرچ نہیں کرتا, جب جان پر پڑ جاتی ہے, جب جان مشکل میں آ جاتی ہے تب مال خرچ کرتا ہے, پھر ڈونیشنز دیتا ہے. بیماری آ گئی تو ڈونیشنز, اگر کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ڈونیشن, اگر کاروبار شوہر کا نیچے آ گیا تو ڈونیشن دیں گے. کیوں؟ تاکہ وہ بلا ٹل جائے. اور نارمل حالات میں جب خوشی ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اسی مال کو جو اللہ نے نوازا ہے اس کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. کیونکہ تم فاسق لوگ ہو, ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم مساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں جب دیا تو سارے اپنے بیگز میں سے چلر نکال لیا اور جا کر کسی مدرسے کے ڈونیشن باکس میں ڈال دیا, اور سب نئے نئے نوٹ اپنے بڑے بڑے اورنج کلر کے اپنے پرس میں واپس ڈال لیا. یہ ہمارا حال ہے اگر, تو اس کا مطلب ہے کہ منافقت ہمارے دلوں کے اندر کیڑے کی طرح پہنچ چکی ہے. ہمیں اپنا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے دین کو اس وقت ہمارے مال کی اور ہمارے وقت کی ضرورت ہے. ہم نہیں نکالیں گے, ہم اس پر نہیں خرچ کریں گے. اولاد بیمار ہو جائے تو کیا ماں باپ اپنے بینک بیلنس سنبھال کر رکھتے ہیں؟ یا اولاد بیمار ہو جائے تو ماں باپ تو اپنا سٹاک بھی بیچ دیتے ہیں اس کے علاج کے لیے, زمینیں بھی بیچ دیتے ہیں, زیور بھی بیچ دیتے ہیں. آپ اور میں اس دین سے کتنی محبت کرتے ہیں, ایسی بھی محبت نہیں کرتے کہ جیسی اپنے بچے سے کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ نے تو مجھ سے اور آپ سے کہا تھا کہ ان سب سے بڑھ کر دین سے محبت کرنا، نہ والدین سے ایسی محبت ہو، نہ اولاد سے ایسی محبت ہو، نہ رشتہ داروں سے ایسی محبت ہو، نہ سپاؤس سے ہو، ہو ان سب سے محبت، لیکن ان سب سے بڑھ کر ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر اللہ کے دین سے محبت ہو۔ ہم نے تو اپنا معاملہ الٹ کر لیا۔ فلا تو عجب کا اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ۔ منافق کی کمزوری ہوتی ہے کہ منافق جو ہے وہ مال اور رشتہ داروں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اور یہ شیطانی دھوکا ہے کہ کبھی کبھی شیطان جو ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کو بھی اس طرح سے مال دیتا ہے، اس طرح سے اولاد ان کے سامنے خوشنما بنا کر دکھاتا ہے کہ مسلمان اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کی کثرت اولاد اور ان کا مال و دولت تم کو دھوکہ نہ دے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلائے عذاب کرے، اور یہ بھی جان دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اینسیسٹر تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے دعا یہی کی تھی نا کہ اللہ میری اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے، جب اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں تو اللہ نے کہا تھا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ میں فائدہ تو اس کو بھی دوں گا جو مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے گا، یعنی جو میری بات نہیں مانے گا، جو میری نعمتوں کو میرے ہی خلاف استعمال کرے گا، فائدہ دنیا کا تو میں اس کو بھی دوں گا، لیکن یاد رکھنا وہ دنیا کا فائدہ وقتی فائدہ ہوگا، امتحان کا فائدہ ہوگا، وہ ڈھیل دینے کا فائدہ ہوگا، اصل میں تو اس کو اپنے انکار حق کی پاداش میں سزا کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ کس چیز میں نہیں ہے؟ عبداللہ بن ابئی پہلی رو میں کھڑا ہوتا تھا مسجد نبوی کے اندر، جس نماز کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے ہوتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہے۔ کس وجہ سے تم میں سے نہیں ہے؟ وہ تو تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہے، تمہاری اس کی ویو لینتھ نہیں ملتی، تمہاری اس کی کیمسٹری نہیں ملتی، جو تمہاری محبتیں ہیں وہ اس کی محبتیں نہیں ہیں، جو تمہارا مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو، وہ مال و دولت سے محبت کرتا ہے، تم سنت رسول سے محبت کرتے ہو، شریعت سے محبت کرتے ہو، اور وہ گھروں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات سے محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے اصل چیز سیلف سینٹرڈ ہونا ہے صرف۔ اصل میں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا وہ کہیں گھس کر بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ حق لینے میں سب سے آگے اور حق دینے میں پیچھے پیچھے، منافقانہ رویہ سب سے بڑا۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اصل میں اپنا فائدہ کرے گا، اور یہ جو بار بار یہاں پر خرچ کرنے کی بات آ رہی تھی، آگے آیت آ رہی ہے جس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے۔ زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا ہر اس انسان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ جس کو فرض صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، اب زکوٰۃ کی یہاں پر کیٹیگریز بتا دی گئیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو نیزے گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا دانا اور بینا ہے۔ مسافر ان میں کون سا ہوگا؟ ایک تو آپ کے اور میرے معاشرے کے نارمل یہاں پر مسکین آ جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کو ضرور احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اپنی زکوٰۃ کا مال نہ رکھ دیں۔ ضرور پتہ کریں کہ جس کے ہاتھ پر آپ زکوٰۃ کا مال رکھ رہی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ لوگ آج کل بہت دھوکہ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ ایک اللہ اسکالرز نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے تو اپنی نیت سے دیا, اللہ اس کو قبول کرے گا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور شعور دیا ہے, جب آپ دنیا کے معاملات میں اتنے زیادہ پرٹیکولر ہوتے ہیں, آپ نے اپنے بچے کو جس یونیورسٹی میں بھیجنا ہوتا ہے آپ پہلے خود جا کر سارا اس کا پروسپیکٹس پڑھتے ہیں, آپ خود جا کر سروے کرتے ہیں, آپ خود جا کر تسلی کرتے ہیں, پھر جا کر اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں, ان کے ایڈمیشنز کرواتے ہیں. اسی طرح سے آپ اور میں جب زکوٰۃ دینے کی طرف آئیں تو اچھی طرح سے محتاط انداز میں پہلے پتہ کر لیں کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے, زیادہ تر آپ کو معلوم ہے کہ دو طرح کا نصاب بتایا جاتا ہے, 52.5 تولے چاندی اگر اتنا چاندی یا اس کی مالیت کا کسی کے پاس کیش موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ زکوٰۃ دے گا لے گا نہیں, یا اگر وہ اپنا نصاب بناتا ہے سونے کو 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کا اسی ایکولنسی کا کیش اگر اس کے پاس ہے. تو اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ اس میں سے چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آپ ان دونوں میں سے کس نصاب کو لیتے ہیں. مجھے اس خبر کی شیورٹی نہیں ہے مگر میں نے سنا ہے کہ شاید سعودیہ کے اندر انہوں نے سونے کو نصاب فائنل کر دیا ہے, اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی ہے, ابھی کچھ دن پہلے ہی میں پتا کروا رہی تھی تو شاید اس کی قیمت ہارڈلی 46,000-50,000 بنتی ہے. 46,000-50,000 کس کے پاس نہیں ہوتے آج کل, کیش کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی کے پاس کیش میں نہیں ہے, مثال کے طور پر آپ کی میٹ کے گھر میں فریج بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, اور آپ کے یہاں واشنگ مشین بھی ہے, تو کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ آپ کنفرم کر لیں کہ اس کے پاس کیش تو نہیں ہے 50,000 کا, اگر آپ چاندی کو نصاب بنا رہے ہیں. اور اگر آپ سونے کو نصاب بناتے ہیں پھر آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے زکوٰۃ دینے کے لیے. تو آپ یہ دیکھ لیں, تسلی کر لیں کہ آپ کس اینگل پہ, کس تھریش ہولڈ پر زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں, تاکہ آپ اسی کو زکوٰۃ دیں جو مستحق ہے اور اس مستحق تک زکوٰۃ پہنچ جائے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے, کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی ایسا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے, سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں. جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. منافقین کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعصب کا کام کرتے ہیں, جو لوگ ان کو پسند ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں اور جو لوگ ان کو پسند نہیں آتے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں, حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں تاکہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس سے وہ ہمیشہ رہے گا, یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو مذاق اور مذاق اڑاؤ, اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. منافق کو اسلام فنی لگتا ہے. اگر آج آپ کو اور مجھے اپنے ارد گرد ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کو اسلام فنی لگتا ہے تو آپ اور میں ان کی کمپنی میں بیٹھنا کم سے کم کر دیں. اور یہ بات آپ نے نوٹ کی ہوگی, غریب اسلام کا مذاق نہیں اڑاتا, ایلیٹ بہت پڑھا لکھا, بہت بڑی ڈگری والا, بہت بڑا پروفیشنل, بہت بڑا بیوروکریٹ, وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی کمپنی میں نہ بیٹھیں. ان کی زندگی کا مقصد, ایسے لوگ جو اسلام کا مذاق بنائے, ان کی زندگی کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا بلکہ انجوائمنٹ ہوتا ہے. چاہے کسی بھی قیمت پر انجوائمنٹ ملے, ایون اگر جہنم کی قیمت پر بھی انجوائمنٹ ملتی ہے تو وہ اس انجوائمنٹ کو لینے کو تیار ہو جاتا ہے. یاد رکھیں یہ منافق ہوتا ہے, بس مل جائے, میری خواہش پوری ہو جائے, دیکھا جائے گا جب آخرت آئے گی, دیکھا جائے گا جب فیصلے ہوں گے. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. تو ہمیں بھی اپنا سوشل سرکل جو ہے وہ بہت احتیاط سے بنانے کی ضرورت ہے. اپنے دوستوں کو جان لیں کہ کہیں آپ کے دوست جو ہیں وہ منافق نہیں ہیں. ایسے فرینڈز بالکل نہ بنائیں, کسی کا ایک جملہ بھی کہیں آپ کو آپ کے دین سے دور نہ کر دے. تو یا تو دین میں آ کر اپنے فرینڈز کو دین کا مزہ چکھائیے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو بدل نہیں پا رہی تو اپنی کمپنی بدل لیجئے. ان سے کہو قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، خیر پر تالے لگانے والے، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے، تو کیا ہوگا؟ کیا ریاکشن میں کچھ اور نہ ہوگا؟ فَنَسِيَهُمْ، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ جس کو اللہ بھلا دے گا، کیا اس پر بیماریاں حملے نہیں کریں گی؟ کیا اس پر جرمز اٹیک نہیں کریں گے؟ کیا اس کے اوپر طرح طرح کا وائرس نہیں آئے گا؟ کیا اس کے سامنے طرح طرح کی پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ جس کو اللہ بھلا دے، سمجھ لیں اللہ کی دیے ہوئے فرشتوں کی پروٹیکشن اس کے اوپر سے ہٹ گئی۔ کتنی مرتبہ آپ اور میں ٹھوکر لگنے کے باوجود سنبھل جاتے ہیں؟ شاید ہماری کوئی صبح پڑی ہوئی دعا، شاید ہماری کوئی صبح کی نیکی، شاید ہمارا دیا ہوا صدقہ اس چیز کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے جو نقصان ہمیں پہنچنے والا ہوتا ہے۔ سوچیں، جس کو اللہ بھلا دے گا، اللہ اپنے فرشتوں کی ڈھال اس پر سے ہٹا لے گا، کیا اس انسان کی زندگی کے اندر پھر کوالٹی آف لائف رہ جائے گی؟ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اور وہ ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اسلام کے لیے پرسنل سیکریفائز منافق نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ یہ سب کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن ہجرت اور جہاد کے جذبے سے بالکل خالی ہیں، تو اللہ نے بھی ان کے لیے عذاب تیار رکھا ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف منافق مردوں کی بات نہیں کی، اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں کی بات کر کے اس کانٹیکس کے ساتھ اس بات کو برابر کر دیا۔ تو عورتیں بھی کبھی بھی عمل کے میدان میں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، عورت کی ضد، عورت اگر اپنی ضد پر آ جائے تو اپنی بات منوا کر رہتی ہے۔ اگر آپ اس بات پر جم جائیں کہ آپ نے ہدایت پر رہنا ہے اور اپنے گھر والوں کو ہدایت پر لانا ہے، تو آپ یہ بات منوا سکتی ہیں۔ اس لیے کہ عورت کس طرح سے اپنی بات منواتی ہے، ہم سب خواتین اپنی اپنی ٹیکٹس جانتی ہیں، ہم عورتوں کی جو چالیں ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں، مرد اس کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی آگے سورہ یوسف آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ عورتوں کی چالیں کیسی زبردست ہوتی ہیں۔ مرد تو خوب بے وقوف بنتے ہیں، جتنی یہاں بیویاں بیٹھی ہیں سب اپنے اپنے شوہروں کو خوب بے وقوف بناتی ہیں، سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، آخرت کے گھر کو نہ بھولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو صرف اسی اپروچ کے ساتھ رکھے کہ گھر کا سکون تباہ نہ کرو، بس گھر کے اندر انارکی نہ ہو، بس گھر کے اندر جھگڑا نہ ہو، چاہے سب اللہ کے نافرمان رہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اب اس منافقوں کے گروپ کے برعکس ایک اور گروپ کا ذکر آ رہا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ دیکھ لیں آپ، جیسے منافق مرد اور منافق عورتیں تھیں، ایسے ہی مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں۔ پرائیورٹی نمبر ون اللہ ان کا ہوتا ہے، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو ایسے لوگ کام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو لوگوں کو غلطیوں سے روکنا ہے، گونگا شیطان نہیں بننا کہ میں کسی کو شر سے منع ہی نہ کر سکوں، بلکہ لوگوں کو بھی معروف کی طرف لے کر آنا ہے اور خود بھی معروف پر آنا ہے. معروف عربی میں کہتے ہیں عین رافع عرف جانا پہچانا. مسلمانوں میں اصولی طور پر شریعت معروف ہونی چاہیے, لیکن آج جس دور میں آپ اور میں رہتے ہیں اس دور میں شریعت آپ کے اور میرے لیے معروف نہیں ہے, انجانی ہے, سٹرینجر ہے میرے اور آپ کے لیے. اس کو معروف کیسے بنایا جائے گا؟ جب میجورٹی لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں گے تو یہ معروف ہو جائے گی, جانی پہچانی ہو جائے گی. جب آپ عمل کرنے لگیں گی تو انشاءاللہ اور لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے ساتھ آئیں گے. بس آپ نے کام کیا کرنا ہے, اللہ کو پرائیورٹی نمبر ون رکھنا ہے, نیکیاں کرنے میں دوسروں کو بھی انکریج کرنا ہے, گناہوں سے ڈسکریج کرنا ہے, اور آپ نے اور میں نے مل کر انشاءاللہ یہ کام ادا کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی, یقیناً اللہ سب پر حکیم اور غالب اور دانا ہے. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں اللہ ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے گھر کے ساتھ جنت کے گھر بنانے کی تیاری کرنے کا انسینٹیو دے دیا گیا. جیسے دنیا کے گھر بناتے ہیں بہت فکر ہوتی ہے نا, کتنے کمرے ہوں, کیسا ماربل لگا ہوا ہو, کیسا انٹیریئر ہو, کیسے واش رومز ہوں, کیسے سیڑھیاں ہوں, سب چیزوں کی فکر. کبھی جنت کے بارے گھر کے بارے میں ویژولاز کریں, میرا گھر کتنی سٹوری کا ہوگا. وہاں پر اسکائی اسکریپر چاہیے یا ایک چھوٹی سی جھونپڑی چاہیے, کیا چاہیے؟ ہم یہاں بیٹھ کر تو کہتے ہیں چھوٹی سی جھونپڑی بھی مل جائے گی تو بہت ہے. یہاں بیٹھ کر تو یہ کہتے ہیں, جب وہاں جا کر اپنے سے اعلیٰ جنتیوں کو دیکھیں گے اور بالکل ایسے دیکھیں گے جیسے یہاں زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں, اس وقت خیال آئے گا کہ شاید کچھ اور اچھا عمل کر لیتے تو اس جنت میں پہنچ جاتے جو سب سے اونچی ہے, ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو. آپ دیکھیں منافقین اور کفار کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا, کلمہ گو مسلمان اور کافر ایک لائن میں کھڑے ہیں, اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. منافقین کے ساتھ کون سا جہاد ہوتا ہے؟ منافقین کے ساتھ سکالرز کہتے ہیں تلوار کا جہاد نہیں ہوتا, بلکہ ان کے ساتھ ایسا جہاد ہوتا ہے کہ ان کو نظروں سے گرا دیا جاتا ہے, اور یہی کام جو ہے منافقین کے ساتھ کیا گیا. آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی, حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے, یعنی مذاق اڑانے والی بات جو ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے, انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے, اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ کو اور مجھے بھی اسلام کی نعمت ملی ہے, اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کیا ہے. غنی کس طرح کیا ہے؟ علم دے کر غنی کیا ہے, قرآن دے کر غنی کیا ہے, سنتوں کا علم دے کر غنی کیا ہے. تو کوشش کریں کہ یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اور میرے اوپر, اس احسان کو میں اور آپ اتارنے کی کس طرح کوشش کر سکتے ہیں؟ عمل کر کے. جس نے تم پر احسان کیا, حضرت علی کا ایک قول آتا ہے, ڈرو اس کے شر سے جس نے تم پر احسان کیا ہے. اس لیے کہ جس نے احسان کیا ہے, اب وہ اس احسان کو نہ چکانے پر اگر تم نے اس کا ویسا بدلہ نہ دیا تو پھر تم سے بدلہ لے سکتا ہے. اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے, مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے. فلما آتاہم من فضلہ باخلو بھی, بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کی, اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں تک کا علم ہے, اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاڑتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. تبوک کے موقع پر, غزوہ تبوک کے موقع پر جس طرح جہاد کو فرض عین کیا گیا تھا ہر بالغ مرد کے اوپر, اسی طرح سے صدقے کی بھی بہت اپیل کی گئی تھی کہ دل کھول کر صدقہ کیا جائے, اس لیے کہ سفر بہت لمبا تھا, مسلمانوں نے کافی ٹریول کر کے آگے جانا تھا. مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں خوب دیا, پیسے والوں کا بھی مذاق اڑایا منافقین نے, اور جن کے پاس پیسہ نہیں تھا جنہوں نے محنت کر کے چند کھجوریں لا کر دیں ان کا بھی مذاق اڑایا. اور غریبوں کا مذاق کیوں اڑایا, ان اس طرح سے کہہ کے بھائی ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اب یہی کریں گے آج کی زبان میں. اور امیروں کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں کہ بھائی اور کرنے کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے, فارغ تو بیٹھے رہتے ہیں تو پڑھنے پڑھانے میں دین پڑھنے پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ انداز, یہ منافقین کا انداز ہوتا ہے. آپ اور میں اس انداز کے اندر نہ آئیں. آپ نے نہیں سنا لوگ کہتے ہیں یہ پیسے والے, یہ ڈیفینس والوں کا خاص فیشن ہو گیا قرآن کے کورسز کرانے کا, فیشن میں کورسز کراتے ہیں, اس لیے کہ ان کی تو کوئی فکریں ہی نہیں ہیں. جنہوں نے نیا فیشن نکال لیا کہ ہم قرآن کا ترجمہ یاد کریں گے. قرآن کا ترجمہ یاد کرنا اگر فیشن ہے تو یہ بہت ہی مبارک فیشن ہے, اللہ یہ فیشن سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو ہر فیشن کو فالو کرنے کی ہمیں فکر ہوتی ہے, اس فیشن کو بھی پھر آپ فالو کریں, کیوں نہیں فالو کرتے. اور غریبوں کو منافق آج کے کیا کہتے ہیں, کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں, کچھ اور تو کر نہیں سکتے تو چلو دین ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں. کسی کو جینے بھی دیں گے؟ نہ اس کو جینے دیا نہ اس کو جینے دیا. یہ آج کے منافقوں کا صرف مسئلہ نہیں ہے, ہمیشہ سے منافقین کا یہی مسئلہ رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو, اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. منافقین کے لیے آ رہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے, اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. بتا دیا گیا کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں چلنے سے لوگوں کو ڈی مورالائز کیا تھا, اب ان کو اللہ بھی راہ راست نہیں دکھائے گا. جن لوگوں کے پیچھے رہ جانے کی جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی, وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے, اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے کیا کہا, قل, ان سے کہہ دیجئے, نار جہنم اشد حرہ, جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے, کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اللہ تو تمہارے پسینے کے قطرے بھی اٹھا کر رکھے گا, اس پر بھی اجر دے گا. اگر آج تم اس خوف سے حجاب اڑتی ہو کہ جہنم کی آگ میں مجھے جلنا نہ پڑے, تو میں اللہ کی خاطر جہاد کر رہی ہوں, اور اس جہاد میں جو آپ کا پسینہ نکلے گا, ایمان رکھیں اللہ اس پسینے کی بھی قدر کرے گا. کیا ٹریڈ مل پر کھڑے ہو کر اپنا وزن کم کرنے کے لیے اپنا پسینہ نہیں نکالتے؟ کیا کیلوریز برن کرنے کے لیے واک نہیں کرتے؟ یہ سب بھی تو کرتے ہو, کچھ اچیو کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں نا. کس نے کہا ہے اس گرمی کے موسم میں آپ اور میں ایکسرسائز کر کے ورک آؤٹ کر کے اپنا پسینہ نکالیں؟ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. جب انسان کچھ بڑا اچیو کرنا چاہتا ہے تو اس کو قربانی تو دینی پڑتی ہے. جب آپ اپنے وزن کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانے پینے کی خواہشات کی تو قربانی آپ کو دینی پڑتی ہے. اب چاہے آپ اپنے نفس سے روکیں, چاہے اپنی فرج پہ بڑا سا لکھ کر لگا لیں اسٹاپ ڈونٹ ایٹ, کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو روکتے ہیں. کیوں روکتے ہیں؟ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ کے ہاں بھی جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. اس کے لیے آج اس دنیا میں آپ کو اور مجھے کوشش کرنی ہوگی تاکہ میں اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ کی رضا کا اپنے آپ کو طالب بنا لیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں اور روئیں زیادہ. اور ہم لوگوں کی ہنسی بند نہیں ہوتی ہے, نافرمانیاں بھی کرتے ہیں, رب کو ناراض بھی کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آلموسٹ مذاق بناتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں. اللہ نے تو کہا ان کو چاہیے ہنسیں کم اور روئیں زیادہ, اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہارے واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو. میک ہے وائل دا سن شائن. فائدہ اٹھائیں موقع کا اس سے پہلے کہ اللہ جو ہے مجھ سے اور آپ سے موقع کی اپرچونٹی کی تمام چیزوں کو غائب کر دے. منافقین کے لیے آتا ہے کہ تبوک کے بعد ایک اور غزوہ ہو رہا تھا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملنے کے چانسز تھے, تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا جو تبوک میں نہیں گئے تھے, بہانے بنا کر گھر بیٹھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا, ان کو منع کر دو. اللہ بار بار موقع نہیں دیتا. آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. تبوک سے واپس آنے کے بعد جب اللہ کے رسول واپس آئے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی کا انتقال ہو گیا تھا. عبداللہ بن ابئی کا جو بیٹا تھا وہ سچا مومن تھا. انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے تاکہ اس کرتے کے اندر عبداللہ ابن ابئی کو دفنایا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نہیں دیا. آپ نے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا, لیکن یہ بات ذہن میں رہے کیا وہ کرتا آپ کو یا کسی بھی انسان کو وہ جہنم سے یا قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ احرام ڈبو ڈبو کے آب زمزم میں لاتے ہیں. احرام نہیں سوری, کفن. کفن ڈبو ڈبو کے آب زمزم میں لاتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آب زمزم میں ڈبویا ہوا کفن پہنیں گے تو فرشتے جو ہیں وہ 10 پولز اپارٹ کھڑے ہو جائیں گے. او ہو, بڑی سینٹیفائڈ ہستی ہیں. بھائی سوری, آپ کی قبر میں تو مجھے آنا بھی نہیں تھا, معافی چاہتے ہیں, ڈسٹرب کر دیا. کیا یہ معاملہ ہوگا؟ نہیں, وہی معاملہ ہوگا. یہ چیزیں تمہیں بچا نہیں سکتی. بچانے والے اگر کوئی چیز ہے تو وہ تمہارے اعمال ہیں. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و دولت کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب حیثیت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے, ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہیں گے. اس لیے سکالرز کہتے ہیں کہ نفاق پیسے والوں کا مرض ہوتا ہے. جس کے پاس جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اللہ کو تو اسے توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثریت نفاق کا شکار ہو جاتی ہے. اللہ جس سے جتنی نعمتیں جس کو دیتا ہے اس سے اتنی توقعات رکھتا ہے کہ یہ اتنے اچھے طریقے سے میری راہ میں ان نعمتوں کو خرچ کرے گا, لیکن منافق آگے بڑھ کر والنٹیئر نہیں کرتا دین کے راستے میں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں میں ٹھپا لگا دیا گیا. آپ آج سوچ لیں کہ اگر آج آپ کو مختلف قرآن کے کورسز کی آوازیں بلند ہوتی نظر آتی ہیں اور آپ اپنی زندگی میں سے اس کے لیے وقت نہیں نکالتے تو کہیں آپ کو بھی نفاق کا مرض تو نہیں لگ گیا؟ کہیں آپ کے دل کے اندر ہپوکریسی تو نہیں شامل ہو گئی؟ کہیں آپ کی روح جو ہے وہ بیمار تو نہیں ہو گئی؟ کہیں آپ کی روح لولی لنگڑی تو نہیں ہو گئی؟ اس چیز کی فکر کریں, یہ اللہ کہیں دلوں پر مہر نہ لگا دے. اس لیے ان کی سمجھ میں, ان کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا, باخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا. یہ ہے اللہ کی رحمت, جو نیکیاں کر کے اس کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین طریقے سے معاملہ کرتا ہے. اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں, وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. تبوک کے غزوے میں نہ جانے والے جو لوگ تھے ان کی مختلف کیٹیگریز تھیں. یقیناً اس میں کچھ منافق تھے لیکن اس میں کچھ سچے مسلمان بھی تھے, اور کچھ کو واقعی معذوری تھی جس کی وجہ سے وہ جان نہیں سکے. اللہ نے ان سب کی نیت کو جانچ لیا. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. کچھ کم پیسے والوں کا ذکر ہے. اس طرح بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدبیوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک دسا سے دو چار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آپ پڑھ لیں گی, آگے آئے گا کہ بہت سے ایسے مسلمان تھے جن کے پاس نہ تو سواری کے پیسے تھے کہ پیسے دے کر کسی سے سواری خرید لیں, نہ ان کے پاس کوئی سواری تھی کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چلے جائیں. سفر بہت لمبا تھا تو ممکن نہیں تھا کہ بغیر سواری کے جایا جائے, تو ایسے کئی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا تھا. ان کی طرف آگے بات آ رہی ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں وہاں پہنچائی جائیں, اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس چلے گئے. تولو وہ واپس مڑ گئے, لیکن ان کا حال کیا تھا؟ وَآعینُہم تفیدُ من الدم احزنا, حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا. سچے مومن تھے نا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اگر موقع نہیں مل رہا تھا, اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی, تو دل سے ان کا دل غمزدہ تھا. اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا, اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون, اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے ہیں ان کی اس روش کا ان کو کیا نتیجہ ملنے والا ہے. ہم بھی دیکھ لیں کہ آپ اور میں کس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. کیا میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمت کرتے ہیں, یا میں اور آپ اللہ کے راستے میں آنے والی اپرچونٹیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کیٹیگری میں نہ بنائے جس کیٹیگری میں اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پارہ نمبر 11. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کر جب تبوک سے لوٹے تو وہ مسلمان جو نہیں گئے تھے اور جن کے کوئی جینوئن ایکسکیوزز نہیں تھے, انہوں نے آ کر مختلف ایکسکیوزز اور بہانے بنانے شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں یہ ہونے والا ہے, مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو, ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے, اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا تھا. منافق ایک اس وجہ سے بھی تبوک کی جنگ میں نہیں گئے تھے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ رومن کی جو فوج ہے یہ تو بہت بڑی فوج ہے, ان کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے اور ان سے تو مسلمان کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اور جب ان کو کامیابی نظر نہیں آئی تو انہوں نے جانے سے بھی انکار کر دیا. اب جب کامیاب ہو کر مسلمان واپس لوٹے تو انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے. فکر اس بات کی مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرے اور آپ کے اندر منافقت تو نہیں ہے. جب ہم منافقت والی آیات پڑھیں اپنے آپ کو ویژولائز کریں کہ کوئی ایسی رمک میرے اندر منافقت کی تو نہیں آ رہی, ہپوکریسی کی تو نہیں آ رہی, اور میں اپنی اصلاح کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے اور کچھ کے تو نام لے کر اللہ کے رسول نے اوپنلی بتا بھی دیے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں. اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, ان کو ایکسکیوز کر دو, تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کرو. اللہ نے کیا کہا؟ ایکسکیوز نہ کرو, اگنور کر دو تم ان کو. کیوں؟ انہم رجس, کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, حالانکہ تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسقوں سے راضی نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ منافقین کے ساتھ راضی نہیں ہوتا. ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, فی درک الاسفل من النار. لیکن ہم نے اس آیت میں ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا تھا آگے کہ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی, اگر آپ نے اللہ سے اللہ کی طرف معاملہ رجوع کر لیا, اپنی اصلاح کر لی, تو اللہ یقیناً آپ کو درگزر کرے گا اور منافق کی کیٹیگری سے باہر نکال لے گا. اب کچھ ایسے مسلمانوں کا ذکر آ رہا ہے آگے جو ذرا مختلف قسم کا ان کا معاملہ تھا. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا, حکیم اور دانا ہے. یعنی ان کے اندر علم نہیں تھا, یہ علم کے ساتھ منافق نہیں تھے. سکالرز کہتے ہیں لا علمی بھی انسان میں منافقت لے کر آتی ہے. تو علم حاصل کرنا اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تاکہ اس کے اندر نفاق کا مرض نہ آنے پائے. آج میں اور آپ کسی کو کیا منافق ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آج میں اور آپ کسی کو منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے کیونکہ بتا دیا گیا تھا, اس لیے اللہ کے رسول نے چند کو نام لے کر ڈکلیئر کر دیا تھا منافق. منافقت کیسے واضح ہوتی ہے؟ دل کے ارادے سے. دل کی حالت ہے منافقت. اور دل کا کوئی بھی ایسا انٹینشن, کوئی بھی ارادہ, کوئی بھی دل کے اندر آنے والا خیال دنیا میں کسی گیجٹ کے ذریعے ناپا میجر نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ تو اللہ کے ہاں کے معاملے ہیں. اللہ جانتا ہے کون اصل میں منافق ہے اور کون مسلمان ہے. ان بدووں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی پینلٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے. دیہی علاقوں کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, وہاں کے رہنے والوں کی بات ہے جن کے اندر علم کی کمی تھی. علم کی کمی کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا, علم حاصل کرو تاکہ تمہارے دلوں کا نفاق دور ہو, سختی دور ہو. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. بتا دیا گیا غیر تعلیم یافتہ لوگ جو کسان ٹائپ ہوتے ہیں کیا وہ اپنے فیلڈز کے بارے میں, اپنی فصل کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے؟ آخر ان کو معلوم ہوتا ہے نا کیسا بیج ڈالنا ہے, کب بیج ڈالنا ہے, کس موسم میں ڈالنا ہے, کس وقت پانی ڈالنا ہے, کتنا پانی ڈالنا ہے, کن ویڈ سے اس کو بچانا ہے, کن بگ سے ان کو بچانا ہے. آخر کسان کو یہ علم بھی تو ہوتا ہے. تو اللہ نے انسینٹیو دیا ان بدوی عربوں کو کہ اگر تمہارے پاس اب تک علم نہیں آیا تھا تو اب علم حاصل کرو, دین کا علم حاصل کرو, تم آگے بڑھ سکتے ہو. انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مائنڈ سیٹ ضروری ہے, اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں. اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے موجود ہوگا ہماری غلطیوں کے بعد. ہم نے پڑھا تھا مم با ادیہا, جب ہم ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگ لیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں اس کے بعد اللہ غفور اور رحیم ہے. وہ مہاجر اور انصار, اب بڑی پیاری آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 100 سورہ توبہ کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی, نیز وہ جو بعد میں راز بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے. جیسے ہی دین کی بات مانی فوراً جو ہے عمل کرنے لگ گئے. ان کی بات کی جا رہی ہے, اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. یہ جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے, اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار, یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پر آپ کو ملتا ہے تحتہا الانہار, ورنہ قرآن میں آتا ہے تحتہا الانہار. تو اس چیز کو, پوائنٹ کو نوٹ رکھیے گا. اکثر لوگ جو ہیں تلاوت کرتے ہوئے یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں. ہم بھی جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں, بے شک مارک کر لیں اور زبر کو بھی سرکل کر لیں تاکہ جب آپ اس کی تلاوت کریں تو آپ کو پتا چلتا رہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو تحتی نہیں تحتا پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انصار اور مہاجرین کا ذکر کر دیا. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہ ہیں صحابہ. والذین اتبعوہم بإحسان, یہ ہیں تابعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بارے میں ایک روایت فرمائی, آپ نے کہا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ جس میں صحابہ تھے. ثم الذین یلونہم، جس کے اندر جو تھے وہ دوسرے لوگ آئے یعنی تابعی. ثم الذین یلونہم، جو ان سے ملے تبا تابعی. تو یہ تین جنریشنز جو آتی ہیں صحابہ کی، تابعین کی اور تبا تابعین کی، اس کو گولڈن ایرا کہا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے اسکالرز کی طرف سے کہ پیور گاڑا علم ان تین جنریشنز تک موجود ہے. اس لیے کہ جیسے جہاں سے سپرنگ نکلتا ہے، جس جگہ سے چشمہ پھوٹتا ہے، وہاں اپنے اوریجن کے اوپر وہ سب سے زیادہ وہاں پر فائدہ مند ہوتا ہے. سب سے زیادہ نیوٹریشنل فیکٹ اس کے اس جگہ پر ہوتے ہیں، اس کے منرل اس جگہ پر ہوتے ہیں. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کے اندر اور ایلیمنٹ شامل ہوتے جاتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ دین کا بھی یہی معاملہ ہے. پیور دین، گاڑا دین، کانسنٹریٹڈ دین جو ہے وہ ان تین جنریشنز تک موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو اصل میں کامیابی دی جنہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. مہاجر کون تھے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. انصار کون تھے؟ جو مدینہ میں موجود تھے. آج مہاجر اور انصار کہاں پر ہیں؟ آج کے مہاجر وہ ہیں جو آلریڈی دین پر کام کرنے لگ گئے ہیں. نہیں، آج کے مہاجر وہ ہیں جو ابھی دین پر نئے آئیں گے. انصار وہ ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے ایک خاتون ہیں، انہوں نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے ایک قرآن کا کورس کر لیا، اب وہ کسی اور کے لیے سپورٹ بن سکتی ہیں، تو وہ انصار بن گئی. آپ میں سے کوئی ابھی کل جا کر کورس جوائن کرتا ہے، وہ مہاجر بن جائیں گی. اس لیے کہ اب ان کو ہجرت کرنی ہے، نئی نئی ہجرت کرنی ہے. اور جو دین میں پہلے سے موجود عمل میں لوگ ہوتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں وہ عمل میں آگے بڑھیں گے تو نئے آنے والے لوگوں کو گنجائش ملتی جائے گی. اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ عمل میں آگے بڑھتے ہیں، تو جو نئے آ رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے لیے فریم آف لائن ملتی جاتی ہے کہ ہم نے کیا عمل کرنا ہے. کچھ کو جا کر احسان کے درجے پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ اور میں آج کے دور کے مہاجر اور انصار بنیں گے، تو مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے آج اس ٹائم پر آپ لوگ جو ہیں وہ اس دین کے سب جو ہیں وہ مہاجر ہوں. آپ سب کو کورس جوائن کرنا ہو، اس کے لیے اب آپ کو ان لوگوں کی کمپنی بہتر رہے گی جو لوگ آلریڈی دین میں آ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں. ان کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا کہ مختلف حالات کے اندر کیسا عمل کیا جاتا ہے، مختلف آزمائشوں کے اندر کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، مختلف ماحول کے اندر کس طرح سے اپنے دین پر جمع رہا جاتا ہے. تو آج بھی یہ انصار اور مہاجرین والا معاملہ ہوگا، اور آج بھی جو انصار اور مہاجرین بنیں گے انشاءاللہ ان میں بھی ایک دوسرے کے اندر اللہ تعالیٰ دلوں میں الفت ڈالے گا جب وہ شریعت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے. اور اللہ نے ان کو کہہ دیا والسابقون الاولون، قرآن میں آگے آئے گا سابقون الاولون، آگے بڑھ کر عمل کرنے والے، جنہوں نے ایسے وقت میں دین کو تھاما جب دین جو تھا وہ اس وقت ڈاؤن ٹروڈن تھا، پسا ہوا تھا، کوئی دین کو اٹھانے والا نہ تھا. فاستبقوا الخیرات، والے لوگ جنہوں نے ادھر حکم سنا فوراً کہا لبیک، جو اللہ کو خود سے راضی کرنا چاہتے تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے. اس لیے یہاں پر صحابہ اور تابعین کی راہ پر چلنے کی طرف اشارہ کیا گیا. تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاک ہو گئے ہیں، یعنی پریکٹس کرتے کرتے منافق بن گئے ہیں. ہم انہیں نہیں جانتے، تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے یعنی ملا جلا ہے. اب یہ سست مومن کا ذکر آ رہا ہے یہاں سے. کچھ سست مومن تھے جو کہ غزوہ تبوک کے اندر سستی کی وجہ سے نہ جا سکے. کچھ نیک ہیں اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو. یہاں پر علاج بتا دیا 3 طرح سے. ایک، انہیں ان سے صدقہ لو، ان کے اموال میں سے صدقہ لو. دوسرا، انہیں پاک کرو، انہیں نیکی میں بڑھاؤ. اور تیسرا، ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو. یعنی اب علم حاصل کرنے کے بعد ڈیلے نہ کرو، اللہ تمہیں خود بخود انرجی دے دے گا عمل کرنے کی، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اپنا تزکیہ کرو، اپنی صفائی کرو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے باطن کو چمکاؤ، کس سے؟ نیکیوں سے، نیک اعمال سے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے تمہاری محنتوں کو، یہ مت دیکھ سمجھنا کہ اللہ ہی کو تمہاری محنتوں اور قربانیوں کا علم نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے کہ تم کس مشکل کے ساتھ اس وقت عمل کر رہے ہو، تو جم جاؤ عمل کے اوپر۔ اب تھرڈ کیٹیگری ایک اور بتائی جا رہی ہے، کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے، چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ نبی کے پاس اختیار نہیں تھا کہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں، یہاں بتا دیا گیا کہ یہ اختیار تو اصل میں اللہ کا اختیار ہے۔ یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو سچے مسلمان تھے، غفلت کی وجہ سے اور اپنے معاملے کو بلا وجہ ڈیلے کرنے کی وجہ سے تبوک کی جنگ میں مجاہدین کے ساتھ شامل نہ ہو سکے۔ کچھ اور لوگ ہیں، اب کچھ کٹر منافقین کا ذکر، جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں، یعنی سینچری بنائیں، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ ایک راہب تھا ابو عامر، جس کا نام آتا ہے، عیسائی پادری تھا، اس نے مدینے کے خلاف بہت سی سازشیں کی تھیں اور منافقین جو تھے وہ اس کی باتوں میں بہت آتے تھے۔ تو مدینے کے اندر ابھی تک دو ہی مسجدیں تھیں، مسجد قبا اور مسجد نبوی۔ منافقین نے یہ سوچا کہ ایک مسجد ہم اپنی اور بنا لیں تاکہ اس مسجد میں ہم سب اپنی بیٹھ کر اکٹھے ہو کر پلاننگ کیا کریں۔ مسجد نبی میں تو ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی اپنی پلاننگ کرنے کی، وہاں پہ تو ہم سن چکے ہیں، سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور جب اپنے دوستوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہو کہ ہم تو تمہارے تم ہی میں سے ہیں، ہم بے وقوفوں کی طرح تھوڑی ایمان لائیں گے۔ تو انہیں کی بات کی گئی ہے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک مسجد بنا کر اس کو سینٹیفائڈ کروا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر آ کر نماز پڑھیں، ایک طرح سے یوں کہا تھا کہ جیسے آپ اس کا افتتاح کریں، اس کی انوگریشن سیریمنی میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آپ اس کے اندر ہرگز مت جائیے گا۔ جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، یعنی مسجد نبوی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی پاک بننے والا بنائے۔ اللہ جیسا ہم پچھلے رمضان میں تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم اس رمضان میں متطہرین کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر کنارے پر اٹھا لی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گر رہی ہے؟ یعنی بتا دیا گیا کہ اصل مقصد کیا ہے کسی بھی عمل کا؟ تقوی اور اللہ کی رضا، یہ دونوں ضروری ہیں جو کسی بھی عمل کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ منافقین کا تو معاملہ کھول کر بیان کر دیا گیا کہ انہوں نے بد نیتی کے ساتھ اس مسجد کو بنایا ہے، اور یہ اپنی یہاں پر باطنی صفائی نہیں چاہتے بلکہ یہ یہاں پر کرپشن پھیلانا چاہتے ہیں اپنے مختلف پروپیگنڈا کے ذریعے۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر، حکیم اور دانا ہے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر گڈ ڈیڈ کے اوپر رائچیس ڈیڈ کا لیبل نہ لگا لیں، اپنے ہر عمل کے اوپر نیکی کا لیبل نہ لگا لیں۔ اگر میرا اور آپ کا عمل اللہ کی بتائی ہوئی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو ہی سینٹیفائیڈ ہے، ورنہ ہر گڈ ڈیڈ جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان سے تجارت کر لی ہے، یہ ہے تجارت کا موقع. کسی نے کہا کہ ہائیسٹ بیڈر کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچئے. کیوں اپنے آپ کو کم لوگوں کے ہاتھ، چھوٹے بزنس مینز کے ہاتھ بھیجتے ہیں جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں؟ اللہ کے ہاتھ بھیجیں اپنے آپ کو، خود بھی مجاہد بنے، اپنی اولاد کو بھی مجاہد بنائیں، اور اپنے آپ کو مستقل تزکیہ کے اندر انوالو رکھیں، جسمانی تزکیہ بھی ذہنی تزکیہ بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس اسلام کے لیے مجاہد بن سکیں اور اپنی اولادوں کو مجاہد بنا سکیں. اور دوسری بات یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ جو یہاں بات کی گئی ہے کہ لیبل کا دھوکہ کبھی نہ کھائیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں. ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ مجھے وہاں لے کر جائے جہاں حق بتایا جاتا ہے. ہم سے اچھی تو اینٹس ہوتی ہیں، چیونٹیاں. آپ نمک ڈال دیں، کبھی وہ چینی سمجھ کر لے کر جائیں گی؟ یا آپ نمک کی بوتل کھول کر رکھ دیں، اس کے اوپر بڑا بڑا لکھ دیں شوگر، تو ساری چیونٹیاں آ گئیں اور پڑھ کر آ گئیں. انہوں نے کہا ہو ہم نے تو پڑھا تھا شوگر، اس میں سے تو نکلا نمک. جب چیونٹیاں جو ہیں وہ دھوکہ نہیں کھاتی لیبل سے، تو اشرف المخلوقات انسان یہ کیوں لیبل سے دھوکہ کھا جاتا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں، یعنی قتال کرتے ہیں. تو قتال کرنے کی ضرورت آئے، نوبت آئے، تو مسلمان مردوں کو تیار رہنا چاہیے. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ہے، ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے. مومن کو تو بتا دیا گیا کہ تمہارا سودا کون سا ہے، قرآن تمہارا سودا ہے، جنت تمہارا سودا ہے، اللہ کی رضا تمہارا سودا ہے، آخرت میں جنت الفردوس کا مل جانا تمہارا سودا ہے، اور دنیا میں اگر تمہیں قرآن مل گیا تو خوشیاں مناؤ اپنی اس نعمت کے اوپر. بس تب شروع ببا یکم، نعمت اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ. مومن ہو سکتا ہے دنیا میں دین پر عمل کرنے پر رنجیدہ ہو، غمزدہ ہو، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ میں آنسو ہو لیکن اس کا دل نہیں روتا. اس کی آنکھ سے آنسو بہ سکتا ہے، دل اس کا مطمئن ہوتا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے. کون ہیں یہ سب لوگ؟ عبادت کرنے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یعنی تبلیغ کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے یعنی ہمبل لوگ، عاجزی والے لوگ، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بڑھ کر آگے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، چاہے وہ حدود نظریاتی ہوں، آئیڈیولوجیکل ہوں، چاہے جیوگرافیکل ہوں. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع یعنی تجارت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہاں ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو معاشرے میں جہاد کرتے ہیں، جو نفس سے جہاد کرتے ہیں، اور جو جیوگرافیکل باؤنڈریز پر جہاد کرتے ہیں. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مومن قرار دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ سب چیزیں امپاسبل نہیں ہیں. یہ اسلام کا ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے کہ اسلام حقیقت بتا دیتا ہے، تم اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کو تیار تو ہو، تم کانٹریکٹ سائن تو کرو، قرآن کی طرف آؤ تو، عہد و پیمان کرو تو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے دنیا کے اندر اپرچونٹیز لے کر آتا ہے. تمہیں جہاد کا موقع ملے گا، اور جب تمہیں جہاد کا موقع ملے تو قدم پیچھے مت ہٹانا اپنا، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اپنے دل کے اندر ایکسیپٹیبلٹی لے کر آنا، اور نیا دین تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا. اس لیے پہلے ہی اوپر بتا دیا تھا کہ لیبل سے دھوکہ نہ کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز تلاش کی، کوئی نئی چیز بنائی جو کہ دین میں موجود نہیں تھی، تو وہ رد کی ہوئی ہے، وہ ہمارے دین میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے. تو خود سے دین بنانے مت بیٹھ جانا. اتنا واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ساختہ نیکیاں کرنے سے منع فرمایا ہے. اور ہمارے معاشرے میں کتنی خود ساختہ نیکیاں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں وہ فلاں حدیث سے ثابت ہے، فلاں بزرگ کی حدیث انہوں نے کوٹ کر دی، فلاں مولوی صاحب نے حدیث کوٹ کر دی. دیکھیے احادیث کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ ہم تھوڑا سا علوم الحدیث کے بارے میں پڑھ سکیں. احادیث کے اندر کیٹیگریز ہیں. جو ابھی آپ نے تین جنریشنز پڑھی، ان تین جنریشنز کے اندر اگر کہیں پہ چین آف نیریٹر ڈسٹرب نہیں ہوتی تو وہ گولڈن چین، گولڈن سند اس حدیث کی ہوتی ہے، اس کو وہ صحیح کے کیٹیگری پر لے آتے ہیں. صحیح مطلب سب سے زیادہ اوتھینٹک احادیث کے اندر جو کیٹیگرائزیشن میں آتی ہیں. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر عمل کرنے کے لیے صحیح احادیث موجود ہیں، تو ہم کیوں ضعیف احادیث کی طرف جائیں، ہم کیوں ضعیف احادیث کا رخ کریں؟ ضعیف احادیث میں چانسز ہیں نا، چانس ہے وہاں پر. ضعیف کا مطلب کیا؟ دیکھیں ایک حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حدیث کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا چین آف نیریٹر، اس کی سند، اور ایک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹیکسٹ جس کو متن کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہم جو یوزلی آپ کو کلاس میں یا یہاں پر جو میں آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، یہ متن ہے، اس میں سند نہیں بتائی میں نے آپ کو ابھی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنی، پھر ان سے کس نے سنی، پھر ان سے کس نے سنی، پھر ان سے کس نے سنی، اور جن محدث نے ان کو اس حدیث کو بیان کیا ہے ان تک کس کے ذریعے پہنچی. اس کو کہتے ہیں چین آف نیریٹر. اگر چین آف نیریٹر کے اندر کوئی ایک انسان بھی ایسا ہو جس کی سمجھ لیں کہ تزکیہ پر یا جس کی علم پر کمی کا کوئی نہ کوئی لیبل لگا ہو، آپ کہتے ہیں ایک ایسا اس کا نیریٹر ہے جو بالکل ساری کوالٹی کے اوپر، پورے سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثقہ راوی، فاسے ثقہ راوی، جو پرفیکٹ چین آف نیریٹر کا اس کے اندر لنک موجود ہے. اگر اس راوی کے اندر، اس نیریٹر کے اندر کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ صحیح کی کیٹیگری میں نہیں جا سکتی. تو چانس ہے کہ وہ جو درمیان میں ایک لنک ویک بنا ہے، اس لنک کی وجہ سے یا تو وہ حدیث جو آگے متن بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، ہو سکتا ہے اس میں کچھ 19-20 ہو، اس لیے وہ اس کو ضعیف کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. ضعیف کیٹیگری میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ متن اپنی جگہ جو پہنچا ہے، چھ مثال کے طور پر لوگ ہیں، مثال کے طور پر یہاں لائن سے چھ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ چائنیز وسپر آپ نے سنا ہوگا نا، میں نے ایک کو بتایا، پھر اس نے ایک کو بتایا، پھر اس نے ایک کو بتایا، پھر اس نے ایک کو بتایا، تو الٹیمیٹلی جو آخر والے نے بات بتائی یا تو وہ ایگزیکٹ بات بتائے گا جو پہلے نے بتائی تھی، یا ہو سکتا ہے وہ اس میں کچھ گڑبڑ کر دے، کہیں درمیان میں کسی نے کوئی لفظ اسکپ کیا ہوگا تو جو آخری سکس بندہ ہوگا وہ بتانے میں کچھ گڑبڑ کر دے گا. تو اسی طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ جو متن آتا ہے وہ متن اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے، جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، چین آف نیریٹر کے اندر جو ایک لنک آ رہا ہے وہ ایک کمزور انسان کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کمی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی کہ یہ انسان جو تھا اس نے درست بات کی یا نہیں. مثال کے طور پر کسی محدث نے ان ایسے انسان کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا جو کہ وہ مسلمان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. آپ نے علم الرجال کا نام سنا ہوگا، علم الرجال، یہ ساری سائنس موجود ہے جس میں تمام چین آف نیریٹرز کے اوپر محدثین نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں، کس راوی کی کیا لائف ہسٹری تھی، کیا بایوگرافی تھی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، کہاں علم حاصل کیا، کتنے مختلف علاقوں میں زندگی گزاری، کہاں سے انہوں نے حدیث سنی، کس کو انہوں نے سنایا. 100 سے زیادہ انسانوں کے لائف ہسٹری کو بالکل اس طرح سے کھنگال دیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں واضح احکامات آپ کو اور مجھے مل جاتے ہیں، جہاں تک شریعت کے احکامات کی بات ہے، کوشش کیجئے کہ آپ صحیح احادیث پر سٹک ہو جائیں، صحیح احادیث کو فالو کریں، کوشش کریں سب جگہوں پر صحیح احادیث کو فالو کریں، لیکن آپ کو عمل کرنے میں خاص طور پر صحیح احادیث کے اوپر ہی آنا ہوگا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کلیکشن موجود ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں پورا اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے، سم ہاؤ مور اور لیس اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اطیعوا الرسول قرآن میں آیا، قرآن کے اس ایک سٹیٹمنٹ کی حفاظت کیسے ہوگی جب احادیث کی کلیکشن کی حفاظت کر لی جائے گی. تو صحیح احادیث اس کیٹیگری پر آتی ہیں جن کو آپ اپنے عمل میں لا سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے شرعی احکامات کے اندر صحیح احادیثی کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. یعنی درد مند دل ضروری ہے، اگر انسان اللہ کی محبت کا مستحق ہونا چاہتا ہے تو انسان اپنے دل کو درد مند رکھے، حلم رکھے اپنے دل میں. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں میچورٹی تھی، لیکن انہوں نے اپنی اس میچورٹی سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اپنی محبتوں کو اللہ کی محبت کے اوپر نہیں آنے دیا، غالب نہیں آنے دیا، اس لیے کہ ان کی نیت خالص تھی. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. یہاں بتا دیا گیا کہ تمہیں اگر زندگی میں اپنے لیے کوئی سہارا ڈھونڈنا ہے تو وہ سہارا واحد سہارا اللہ واحد القہار کا ہے، وہی تمہیں زندگی میں سہارا دے گا، اور موت کے بعد بھی اس کی رضا ہی تمہارے لیے سہارے کا باعث بن سکتی ہے. اب تین مخلص صحابہ کا ذکر آئے گا جن کے نام آتے ہیں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی. یہ سچے مومن تھے، سستی کی وجہ سے یہ نہ نکل سکے تبوک کے لیے جب تبوک کی کال آئی تھی. ان میں سے ایک کے لیے آتا ہے کہ ایک نے کہا کہ بہت بڑا لشکر ہے، جب بہت بڑا لشکر ہوتا ہے تو وہ بہت سلو چلتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، ظاہری بات ہے سبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ لشکر تو نکل رہا ہے اور ابھی گرمی کا موسم ہے، اچھا یہ وقت ایسا تھا آزمائش کا کہ فصل کھجور کی تیار کھڑی تھی. تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میرے پاس تو بہت اعلیٰ سواری ہے، آج یہ لشکر نکلا ہے، میں کل تیزی سے جا کر اس لشکر کو پکڑ لوں گا اور اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. کہتے ہیں اگلا دن آیا اور مجھ پر شیطان نے ایک اور سستی کا اٹیک کیا. اس نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی لشکر بہت آہستہ پہنچا ہوگا، تم اور تیز چل کے اپنی سواری کے ساتھ لشکر کو کیچ کر سکتے ہو اور تم ان میں جوائن کر جانا. شیطان نے اگلے دن بھی ان کے ساتھ پھر یہی دھوکا کیا. جب ان کو خیال آیا اس وقت ان کو احساس ہوا کہ اب تو تیسرا دن ہو گیا ہے اور اب میں چاہوں بھی تو میں اس لشکر کو کیچ نہیں کر سکتا، اس میں شامل نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تمام تینوں صحابہ کی جو تھی ان کے لیے اعلان برات کیسے کی، ان کے لیے کیسے ان کو معاف کیا. ان کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ ان کو سزا ایسی دی گئی کہ 50 دن تک ان کے ساتھ معاملہ پوسٹ پون رکھا گیا، ان کے ساتھ کسی نے کلام نہیں کیا. ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم بالکل مدینہ میں ایسے رہتے تھے جیسے ہم کسی کو نظر ہی نہیں آتے، لوگ ہم سے بات ہی نہیں کیا کرتے تھے، ہماری طرف دیکھا بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ پینڈنگ رکھا ہوا تھا اور یہ ڈیلے کی وجہ سے ان کا معاملہ ہوا تھا. تو عمل میں نیکی میں ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیا پتا اللہ تعالیٰ موقع ہی نہ دوبارہ دے یا اللہ توفیق ہی چھین لے. پوسٹ پون کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کا کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. یعنی یہ نکلتے اللہ کی راہ میں نکلے نہیں تھے نا، اس لیے زمین ان کی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بھاری ہو گئی تھی. وہی روایات میں آتا ہے کہ لوگ ان سے بالکل بات نہیں کیا کرتے تھے، یہ بالکل ایسے رہتے تھے کہ جیسے انہوں نے کوئی انویزیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لوگ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے. ایک صحابی کے لیے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور منافقین ان کے پاس آ کر بہانے بنا رہے تھے، تو ان تینوں میں سے بھی ایک صحابی جو تھے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی چاہوں تو میری زبان جو ہے وہ جھوٹا بہانہ کر سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اللہ آپ کے سامنے حقیقت کو کھول دے گا، تو میں صرف سستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں چل پڑا. چاہتے تو جھوٹ بول دیتے، لیکن منافق نہیں تھے نا، مومن تھے، سچ بولا اور ایڈمٹ کر لیا اپنی غلطی کو، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی کے لینس سے دنیا کو دیکھو. اللہ بار بار تقوی کی دعوت دیتا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو ناگوار ہو اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں کریں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا جو کوئی انتقام وہ لیں وہ اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق یعنی خدمت مارا نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو طرح کے لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے, ایک عمل میں دوڑ جانے والے, دوسرا پرخلوص رہنے والے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ مومن بنو اور مضبوط مومن بنو, عمل میں تیزی دکھانے والے بنو. اس لیے تو آتا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو اپنے رب کی طرف, کمپٹیشن کرو اپنے رب کی طرف. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ اٹھائیں اور صحیح و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں, وہ ان کے حق میں اسے لکھنا لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. لی یتفقہوا فی الدین, اللہ نے بتا دیا کہ کچھ لوگوں کو تو یہ جہاد کرنا ہی ہے, علمی جہاد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے, دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے. اہم ترین بنیادی جہاد ہے یہ کہ آپ اور میں اپنے اپنے آس پاس, اپنے اپنے گرد و پیش, اپنے اپنے خاندانوں میں علم کو عام کریں. ایک دفعہ ذہن آمادہ ہو جائے علم حاصل کرنے کے لیے تو امید ہوتی ہے کہ انسان جو ہے عمل پر چل پڑے گا, اور علم آ جاتا ہے تو انسان پھر دین میں اسکیپزم تلاش نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور میں ہر 20واں گھر, یعنی ہر 20ویں گھر میں سے ایک گھر جو تھا وہ مدرسہ ہوا کرتا تھا, اتنا زیادہ مسلمانوں میں علم عام تھا. ابی ابن کعب کے لیے آتا ہے کہ یہ صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جس طرح تم بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہو اس طرح انہیں عربی کی تعلیم دیا کرو. حالانکہ عرب تھے, سب عرب ہی تو تھے ان کے شاگرد, لیکن کہا کرتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو جیسے قرآن حفظ کراتے ہو ایسے ان کو عربی کی تعلیم دیا کرو تاکہ دین کی جو ڈگنیٹی ہے وہ برقرار رہے, دین پرزرو رہے, دین کی انٹیگریٹی قائم رہے. اس لیے تو یہاں پر بھی علمی جہاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے نکلے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے, من کل فرقتن منہم, تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہی ہوں جو کیا کریں, لیتفقہوا, جو دین کا علم حاصل کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, جس کسی نے ایک قدم اٹھایا اس نیت سے کہ وہ علم حاصل کرے, سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت کے راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید علم حاصل کرنا جو ہے وہ دنیاوی علم حاصل کرنا ہے, اس میں ٹاپ پرائیورٹی پر دین کا علم ہے, پھر ایکوائرڈ نالج کی بات آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ عالم جو ہوتا ہے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے عابد کے اوپر. عالم کون؟ علم حاصل کیا ہوا. عابد کون؟ جو بہت عبادت کرنے والا ہے. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ 100 نوافل پڑھیں, آپ ایک قرآن کی آیت کو سمجھ لیں, اس سے کہیں بہتر ہے. تو علم حاصل کریں, دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں, قرآن کا علم عام کرنے کی ضرورت ہے. تو دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے, بالکل جیسے آپ علم حاصل کریں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے خاندان میں جا کے اس علم کو عام کریں. یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. یعنی سختی کیسی پائیں؟ ڈونٹ بی اے سوری فگر, سوری فگر نہیں بننا, ایمبیرس مسلم نہیں بننا, ورنہ تو منافق کی شکل میں آ جاؤ گے. جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں ایکم زادت ہو حاضی ایمانا, کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. قرآن سن کر آپ کو اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے؟ آپ کو اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ اور میں کسی طرح سے کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو شاید ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ ہم روزے کے اندر یہاں آ کر بیٹھ رہے ہیں. یہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روز یہاں لا کر بٹھا دیتا ہے. یہ قرآن ہی کا اثر ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر کا کرسٹ انشاءاللہ ٹوٹے گا جس میں صرف اور صرف دنیا کی محبت ہے. یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے, اللہ کا کلام انسان کے دل کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹاتا ہے اور وہ اس سے ان کے دل شاد ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے جب حکم سنتے ہیں تو مومنوں کو وہ ایک فریش اپرچونٹی لگتا ہے. ان کو لگتا ہے جنت کمانے کا, جنت میں آگے سے آگے بڑھنے کا, جنت کی انسٹالمنٹ دینے کا موقع مل گیا. یہ جنت کی انسٹالمنٹ ہی تو ہوتی ہے جو آپ نیک عمل کرتے ہیں. ایون اگر آپ پر کوئی مشکل آتی ہے اور آپ اس مشکل میں صبر کرتے ہیں تو سمجھیں آپ نے جنت کی انسٹالمنٹ ادا کر دی. جس پر جتنی بڑی آزمائش اس نے اتنی بڑی انسٹالمنٹ جنت کی ادا کر دی. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. منافق کا قرآن کی محفل میں آ کر دل نہیں لگتا, اس کو قرآن کی باتیں اور اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں یا اس کو نیند آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق آیا کرتے تھے لیکن ان کا دل نہیں لگا کرتا تھا, ادھر ادھر دیکھا کرتے تھے, دھیان کہیں اور ہوتا تھا, سوچ کہیں اور ہوتی تھی. جسمانی طور پر اس محفل میں ہوتے تھے, ذہنی طور پر اس محفل میں نہیں ہوتے تھے. تو اللہ کی محفل میں پہنچ کر اللہ کی محفل سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لفظی تصویر کھینچ دی. مثال کے طور پر آپ کسی محفل میں جائیں اور آپ کو کوئی دیکھے اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں آپس میں باتیں کرے, آپ سمجھ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خاص سینس رکھی ہے. آپ دیکھیں جب کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے خود بخود اس کی طرف ایک دم سے نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. اور یہ جو آنکھوں ہی آنکھوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں چاہے آپ نہ بھی دیکھیں, اللہ نے کہا اللہ دیکھ لیتا ہے کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا, پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو منافق ہیں, سماعون للکذب ہیں, اکلون للسحت ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے, تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. رسول اللہ خود چاہتے تھے کہ بندوں پر آزمائشیں نہ آئیں, لوگ تنگ نہ ہوں, لیکن ان کو معلوم تھا کہ رب ان کو چھوٹی تکلیف میں ڈال کر کسی بڑی آزمائش سے محفوظ کر رہا ہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. یعنی یہ اچھا لیڈر ہونے کی یہاں پر علامات بتا دی گئیں کہ وہ کیسے ہیں. عزیز علیہ ما انتم, حریص علیکم بالمؤمنین, مومنوں کے بارے میں حریص ہیں کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو. اچھا لیڈر ایسا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسا لیڈر بنائے. مومنوں کے ساتھ معاملہ نرم ہونا چاہیے. اور رحمت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو تھوڑی سی آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے اس آزمائش میں انسان ایمان پر جمع رہ جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر مجھ پر اور آپ پر کسی ایسے حکمران کو ثابت کر دیتا ہے, ساقط کر دیتا ہے کہ جو کہ جابر ہے, ظالم ہے, تو ہم سب کو اپنے اپنے عمل دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم اپنے عمل سے ان آزمائشوں میں ناکام تو نہیں ہو رہے؟ کہیں ہم اپنے عمل سے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے؟ آج جو انسانیت اتنی پریشان ہے تو کہیں واقعی ہمارا رب ناراض تو نہیں ہے؟ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو حسبی اللہ, میرے لیے اللہ ہی بس کرتا ہے, جو کرتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. ابو دردہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ والی آیت جو ہے آیت نمبر 129 حسبی اللہ سے لے کے عرش عظیم تک یہ پڑھے گا اللہ اس کے دن بھر کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. تو اپنی صبح شام کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین آتی ہے اس روٹین کی صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے. سورہ یونس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس میں آپ کو وارننگ بھی ملے گی, خوشخبری بھی ملے گی, انذار بھی ملے گا. اور اس کا انداز آپ کو سورہ انفال اور سورہ توبہ کے بعد بالکل مختلف نظر آئے گا. آپ سے دیکھیں گے اس میں الناس کا لفظ بار بار آئے گا, لوگوں کو بار بار ایڈریس کیا جائے گا, ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں. حکمت, حکمت سے ہی لفظ بنا ہے حکومت, حکومت سے ہی لفظ بنا ہے حکم, حکم سے ہی لفظ بنا ہے حاکم, حاکم سے ہی لفظ بنا ہے محکم, اور پھر بنتا ہے حکمت. حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح وقت پر, صحیح انداز میں, صحیح طرح سے کسی چیز کا فیصلہ کر لینا, یہ حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے. آپ پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں, یاسین والقرآن الحکیم, یہ حکمت بھرا قرآن ہے. جب اللہ نے قرآن کے ساتھ حکیم کی صفت لگائی, اس کا مطلب ہے قرآن اور حکمت الگ الگ نہیں ہو سکتے. جہاں آپ قرآن کو شامل کریں گی وہاں آپ کو حکمت مل جائے گی. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے, ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا کونوا مع الصادقین, یہاں پر آ گیا قدم الصدقین. اللہ نے بتا دیا قدم الصدقین, جو سچ وہ کہا کرتے تھے اس کے انجام میں ان کو اعلیٰ درجہ ملے گا. اللہ نے ان کے لیے اعلیٰ درجات رکھے ہیں, اس لیے اللہ نے پیچھے حکم دیا تھا کہ کونوا مع الصادقین, سچوں میں شامل ہو جاؤ. اس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. حقیقت یہ ہے, یعنی کیا کہا, قصہ ہی ختم کر دیا یہ کہہ کر کہ ہم نے اب سننا ہی نہیں, چیپٹر کلوز, ہم سنیں گے ہی نہیں, یہ تو جادوگر ہے, اس کی باتوں پر کیا کان دھریں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے, یہی اللہ تمہارا رب ہے, لہذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اللہ نے کہا ہے کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. الیہ مرجعکم جمیعا, یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. وعد اللہ حق, بے شک اللہ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے, اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں, دردناک سزا بھگتیں اس انکار کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. اگر کسی کو احساس ہو جائے مثال کے طور پر کہ میں جو گلاس پانی کا اٹھا رہی ہوں یہ گرم ہوگا, ہم اس گلاس کو ہاتھ نہیں لگاتے. اللہ نے یہاں سزا بتائی ہے کہ وہ دردناک سزا ان کے لیے کیا ہے, کھولتا ہوا پانی پئیں گے. آخرت کا احساس ہی صرف انسان کو آج عمل میں درستگی لانے پر مجبور کر سکتا ہے. آخرت کا احساس ہی آپ کو اور مجھے یاد دلاتا رہتا ہے کہ اللہ جہاں الرحمن الرحیم ہے وہاں مالک یوم الدین بھی ہے, اور یہ مالک یوم الدین کا احساس آپ کو اور مجھے یاد دلاتا ہے یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر صرف دو ہی ڈیسٹینیشن بنیں گے, یا جنت یا دوزخ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا, چاند کو چمک دی, اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے, یعنی کیلنڈر گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیں تاکہ وہ ہمیں سرو کریں. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے لیے یہ معاملہ بنایا ہے کہ قرآن کا علم پہنچا دیا. قرآن علم دوست ہے, قرآن علم کے ساتھ رہنے والے کو بہت سی حکایتیں سکھا دیتا ہے. تو مسلمان جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان قرآن سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر قرآن ان کی کتاب ہے, ان کی ڈیوائن بک ہے, ان کی ہولی بک ہے مسلمانوں کی, تو مسلمان جاہل کیسے رہ سکتے ہیں؟ جس نے دنیا کا علم نہیں بھی حاصل کیا اور اس نے قرآن کا علم فہم و فراست کے ساتھ حاصل کر لیا, اللہ اس کو بہت سی حقیقتیں دکھا دیتا ہے. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی میں راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں, اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. یعنی اگر عقیدہ درست ہو, خلوص ہو, تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کی دعا جو ہے وہ یاد رکھیں دنیا میں ضرور قبول ہوتی ہے. اور ہدایت کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ انسان کے دل پر. ہو سکتا ہے انسان کی بہت سی دعائیں ایسی ہوں جو قبول نہ ہو اس دنیا میں, لیکن اگر آپ نے اپنے لیے ہدایت کی دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول کریں گے. اور دل کا دروازہ آپ کو اندر سے کھولنا پڑے گا, یہ یاد رکھیے گا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں, اور نیک اعمال کرتے رہے, انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمتوں بھری جنت میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی, وہاں ان کی صدا یہ ہوگی, دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام. پاک ہے تو اے خدا, ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو, اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس بات پر ہوگا ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اسلام کی گریٹنگ, یہی گریٹنگ جنت میں مسلمانوں کی گریٹنگ ہوگی. دنیا میں بھی الحمدللہ سے تعلق جنہوں نے قائم کیے رکھا, جو کھانا کھا کر الحمدللہ کہتے تھے, جو چھینک آنے پر ایکسکیوز می نہیں کہتے تھے, الحمدللہ کہتے تھے, آخرت میں اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو جنت میں جا کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے, اس لیے کہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت تھی. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں, اللہ ڈھیل دے دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کی سرویلنس خراب ہو گئی ہے, شاید اللہ نے دیکھا نہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے, مگر جب اس کی مصیبت ہم ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اپنی دعاؤں کو فالو اپ ہی نہیں کرتا, بھول جاتا ہے اللہ رب العزت کو, بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کی کوئی دعا قبول کی تھی, اس کے لیے آسانیاں پیدا کی تھی. رزلٹ آنے والا ہو تو بچے کیسے دعا کرتے ہیں, کیسے نمازیں پڑھتے ہیں؟ نمازیں بھی اچھی ہو جائیں گی اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے, پھر دعائیں بھی مانگیں گے. پتہ نہیں کون کون سی دعائیں مانگتے ہیں, شاید ایگزامینر اندھا ہو جائے, اس کا میرا پیپر نظر ہی نہ آئے, جو سوال میں نے چھوڑا ہے وہ سمجھے میں نے پورا کیا ہے. ایسی ایسی دعائیں بچے کرتے ہیں. تو جب اللہ کے مشکل ڈالتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے انسان, یہ اللہ کا شکوہ ہے کہ زندگی میں صدمہ آتا ہے تو تم میری طرف رجوع کرتے ہو, خوشی آتی ہے تو مجھے بھول جاتے ہو. حالانکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے, جو اللہ کو خوشی کے موقعوں پہ یاد رکھتا ہے اللہ اس کے غم میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا, اللہ اس کی مشکلات میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کی کرتوت خوش نما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں, تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی, اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ نے تو بتا دیا ہے, لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تو دیکھ لے گا عمل ہم کیسے کرتے ہیں. اسی مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے, اور یہ انسانوں کی اکثریت ہے جو اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتی, کیا کہتے ہیں؟ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ قرآن کی بات ڈائلیوٹ کر کے قرآن کی بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں, اہمیت اس بات کی ہے کہ انہوں نے اس کلام کو اللہ کا کلام سمجھا ہی نہیں, انہوں نے اس کلام کو اس کی کانسنٹریشن کے ساتھ لیا ہی نہیں, انہوں نے اللہ کی دیوی تعلیمات کو سمجھا کہ شاید ہم اس پر کمپرومائز کریں گے تو اللہ ہماری پسند کی چیزیں بھی ہمیں دنیا میں دے دے گا اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرے گا. وہ خود نہیں بدلنا چاہتے بلکہ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں. اے نبی ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کر لوں. کفار مکہ کا پرزور مطالبہ تھا کمپرومائز کرنے کا, اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو تعلیمات تم کو امپریکٹیکل لگ رہی ہیں تعلیمات تو یہی ہیں, اسی پر عمل کرنا ہوگا. ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہیں. بتا دیا گیا میں تو اس کتاب پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی کہ میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو اپنا لائف سٹائل بدلنے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ جب آپ قرآن پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بات لکھ لیں، آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے، اپنے سونے اٹھنے کے اوقات بدلنے پڑتے ہیں، اپنے ملنے کی روٹین چینج کرنی پڑتی ہے، اپنی پارٹیز کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کو لمٹ پر لانا پڑتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا لائف سٹائل قرآن کے لیے بدلنے کو تیار نہیں ہیں. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا میں وہی تو ہوں جس کو تم صادق اور امین کہا کرتے تھے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو کفار قریش تھے یہ قرآن کو ریجٹ کہا کرتے تھے. کیا آج ہم مسلمان قرآن کو ریجٹ کہتے ہیں؟ آج ہمیں کئی مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو قرآن کو ریجٹ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اصل میں تمہارا معاملہ کیا ہے، جو تم قرآن پر عمل نہیں کرتے کریمنل نہیں بنتے، صرف تم سنر بھی بن جاتے ہو ساتھ ساتھ. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے. اللہ نے مجرم کس کو کہا؟ اللہ نے مجرم ان کو کہا جو اصل میں قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن کو ریجیکٹ کہتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنا لائف سٹائل بدلنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ کیا ہیں. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے. وما کان الناس الا امتا واحدہ فاختلفوا، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ چکا دیا جاتا. یعنی بتا دیا گیا کہ انسانی تاریخ کی ابتدا میں شرک نہیں تھا، انسانی تاریخ کی ابتدا میں توحید تھی، مگر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. فوراً دنیا میں اگر رزلٹ سامنے آنے لگ جاتے تو آپ بتائیں کون ایمان لاتا؟ اللہ فوراً دنیا میں رزلٹ سامنے نہیں لاتا. جب اللہ غیب کے پردے اٹھا دیتا دے گا تو پھر تو سبھی ایمان لے آئیں گے. جب قیامت ظاہر ہو جائے گی پھر تو سبھی ایمان لے آئیں گے، لیکن تب ایمان لانے کا فائدہ نہ ہوگا. اللہ نے کہا ہے انتظار کرو. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے. ہمارے معاشرے میں بھی جو اسلام کے خلاف پڑھے لکھے لوگ پروپاگنڈا کرتے ہیں اور ان کے پروپاگنڈا کی وجہ سے جو کنفیوژن پھیل رہی ہے وہ سب سن لیں. اللہ نے کہا ہماری چال زیادہ تیز ہے، اللہ زیادہ بڑی چال چلنے والا ہے. قل اللہ اسرع مکرا، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر وہ یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کے زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. یعنی جب زندگیوں میں حالات ایسے آتے ہیں کہ اچھے حالات، زندگیوں میں رنگینیاں، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس دنیا اور دنیا اور دنیا، حل من مزید حل من مزید، اور دنیا مل جائے اور دنیا مل جائے. اور جب کبھی برا ہوتا ہے تو پھر وہ واہ ویلا مچاتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سبری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ دنیا کی اس فصل سے اپنی زندگی کو ٹیلی کر لو. جیسے آہستہ آہستہ فصل جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, کاٹ پیٹ کے ایک طرف کر دی جاتی ہے. انسان بھی ایسے ہی آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف بڑھتا ہے, اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے زیادہ اٹیچ نہ رکھو. دنیا کی زندگی جو تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور خوبصورت نظر آئے گی, یہ تمہیں ٹیمپٹ کر رہی ہے. دنیا سے بڑا دجل اور کوئی دجل نہیں ہے, دنیا سے بڑا جادو اور کوئی جادو نہیں ہے. تو جب انسان کی صلاحیتیں اپنے پیک پر ہوں, جب انسان جو ہے اپنی بھرپور جوانی میں ہو, تو انسان اپنے اس کانفیڈنس کو, اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگائے, آخرت کو سنوارنے کے لیے لگائے, آخرت کو کمانے کے لیے لگائے. ورنہ یاد رکھیں کہ ایک گھر آنے والا ہے جو موت کا گھر ہوگا, اور وہ سب سے پہلا گھر ہوگا قبر. قبر کے اندر جا کر سو جائیں گے. جیسے فصل ختم ہو جاتی ہے, ایسے ہی ہماری زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. آپ دیکھیں جوانی کے دور میں امنگیں, جوش, جذبات, احساسات, ٹیمپٹیشنز عروج پر ہوتی ہیں, اور جو اپنے اس دور کو اللہ کی عبادت میں لگا دے, اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. تم کس کی طرف مبتلا ہو رہے ہو؟ دنیا کے فریب میں. آج ڈالر سستا ہو رہا ہے, ڈالر خرید لو, کل بڑھنے والا ہے. آج فلاں سٹاک کا جو شیئر ہے وہ سستا ہے, کل بڑھنے والا ہے, خرید لو. ہم اسی میں مصروف رہتے ہیں. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روئے سے آئی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی شرمندگی, پچھتاوا, بے عزتی ان کے چہروں پر نہیں ہوگی. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور ان کی برائی جیسی ہے ویسی ہی وہ بدلہ پائیں گے, ذلت ان پر مسلط ہوگی. کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں. اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جہنم میں جانے والوں کو جنت دکھا دی جائے گی تاکہ وہ اس بات پر پچھتاوا کریں کہ یہ تو مقام وہ تھا جو ہم کما سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ پچھتاوے کے عذاب میں مبتلا کرے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس روز ہم سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے, ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. تو یعنی تم ہم سے دعا نہیں کرتے تھے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنے خالق حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جنہوں نے گھر رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ لاز آف نیچر کس کے کنٹرول میں ہیں؟ لاز آف نیچر خود خالق تو نہیں ہو سکتے, یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر ہم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور باقی کیا رہ گیا؟ آخر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے انسان, تم اللہ کے نافرمان کیوں بنتے ہو؟ کون تمہارے اندر یہ انڈاکٹرینیشن کر رہا ہے؟ بالکل جیسے آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہو 5-6 سال کا, اور آپ کے بچے کا کوئی فرینڈ آ کے آپ کے بچے کے ساتھ سارا دن گزارے, اور جب وہ سارا دن کے بعد بچہ چلا جائے, جو دوست آیا ہوا تھا, تو آپ کا بچہ بھی شرارتیں کرنے لگ جائے وہی والی جو وہ بچہ کر رہا تھا. تو آپ کہتے ہیں نا, تمہیں کس نے سکھا دی یہ چیزیں؟ کس سے سیکھ لی تم نے یہ؟ یا آپ کا بچہ اپنی پھپھو کے گھر سے ہو کر آئے گا تو آپ ایک انڈائریکٹ پوچھتی ہیں, کس نے بتائی تم کو یہ باتیں؟ کون تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی انداز میں پوچھا, فَأَنَّى تُصْرَفُونَ, کدھر تم پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی, دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے؟ بتا دیا گیا کہ میٹر جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ کہہ دینا کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نار اٹ کین بی ڈسٹرائڈ، یہ تو سب باتیں ختم. اللہ نے میٹر بنایا، اللہ جس وقت چاہے اس کو ختم کر دے، اللہ جس وقت چاہے اس کو بڑھا دے. کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ راست نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظن، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض گمان اور قیاس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. گمان کی بات کر دی، آئی تھنک والا ایٹیٹیوڈ، آئی نو ایوری تھنگ، آئی ڈونٹ تھنک سو دس از پریکٹیکل، آئی ڈونٹ تھنک سو دس از لائک دس، یہ والا ایٹیٹیوڈ، اس کو کہتے ہیں گمان. مین میڈ تھیوریز بنانا اور پھر یہ کہنا کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی تھیوریز پر یقین نہیں رکھتے. ہمارا خیال ہے اس چیز کا اتنا اجر ہوگا، اچھا ہمارا خیال ہے اس چیز کا اتنا اجر ہوگا، اپنی طرف سے کہہ دینا ظن، میرا خیال ہے اس چیز پر اتنا گناہ ملے گا. یہ میرا خیال کچھ نہیں ہوتا، آئی تھنک کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ نے بتا دیا اسی پر قائم رہو. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. یہ قرآن کا ایک ظاہری حسن ہے. آپ دیکھیں قرآن کی ایک ڈیوائن بیوٹی بھی ہے. قرآن کی اہل عرب کو شروع میں قرآن کی ظاہری خوبصورتی دکھائی گئی تھی، اس لیے کہ وہ اس کی زبان کو سمجھتے تھے، انہوں نے اس کی آیت کے اندر چھپے ہوئے معجزوں کو سمجھا، انہوں نے ان آیات کے اندر چھپے ہوئے الفاظ کو سمجھا، اس کی ڈیوائن خوبصورتی کو سمجھا. تو پہلے قرآن کا ظاہری حسن بتایا گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو امپلیمنٹ کر دیا تو پھر اس چیز کے ذریعے قرآن کے سسٹمز کی خوبصورتی کو دکھایا گیا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو چھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، قرآن کے نظام کو نافذ کیے بغیر جھٹلا دیا، ٹرائی نہیں کیا سسٹم کو اور کہہ دیا کہ پریکٹیکل نہیں ہے. امریکن ماڈل آزما لیں گے، چائنیز ماڈل اپنا لیں گے، یا سعودی عرب کا ماڈل آزما لیں گے، اسلامک ماڈل اپنانے کو تیار نہیں ہوں گے. اسلامک ماڈل کو اپنا کر تو دیکھو، امپلیمنٹ کر کے تو دیکھو. جب امپلیمنٹ کرو گے تبھی تو پتا چلے گا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. ضد کی بنا پر چھوڑ کیوں دیا اس کو، جھٹلا کیوں دیا اسے؟ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم اتنی سائنس کی بات کرتے ہو، اتنا ریسرچ کی بات کرتے ہو، اتنا سائنٹیفک اپروچ رکھنے کی بات کرتے ہو، یہ تو سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ نے پریکٹیکلی اپلائی ہی نہ کیا ہو آپ اس کو پہلے سے ریجیکٹ کر دیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے. تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو. یعنی ہمارے لیے سبق ہے، ہم نیک کام میں ساتھی اگر ہمیں نہیں مل رہے تو ہم کیا کریں، کام کرنا چھوڑ دیں؟ اگر نیک کام میں ساتھی نہیں مل رہے تو آپ اور میں سمجھ جائیں، انتم بری اون مما اعملوا وانا بری مما تعملون، میں اکیلی بھی ہوں تو حق کے لیے کافی ہوں، مجھے تو کام کرتے رہنا ہے، تبلیغ کرنی نہیں چھوڑنی. یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ کرنی چھوڑ دی جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اعمال پر آپ سختی کا معاملہ نہ کریں، آپ نرمی کا معاملہ کریں. اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ اللہ کا جن چیزوں کے اوپر غضب بھڑکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے معاملے میں ان کے ساتھ کتنی حکمت سے کام لیا. سورہ مریم ہم آگے پڑھیں گے، وہاں آئے گا کہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تصور کر لیا، بیٹا بنا لیا. عیسائیوں کے لیے آتا ہے، اور یہی عیسائی ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب قرآن میں بھڑک رہا ہے. لیکن جب یہ مدینہ میں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے بیسٹ ہوٹل میں رکھا. کون سا سب سے بیسٹ ہوٹل تھا مدینہ میں؟ مسجد نبوی. وہیں ٹھہرایا، اس مسجد نبوی کے اندر انہوں نے اپنی عبادت کی ہوگی، جو بھی اپنی عبادت ریگولر کرتے تھے. اللہ کے نبی نے تو اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا، اللہ کو غصے کا اظہار ہے. اللہ کو غصے کے اظہار کا حق ہے، بندوں کو غصے کے اظہار کا حق نہیں ہے۔ جب آپ اور میں تبلیغ کریں تو غصہ ایک طرف کر دیں، غصہ اور تبلیغ اگر ایک ساتھ ہوں تو یہ لیتھل کمبینیشن ہے۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، بہت اچھی طرح میں اپنے بچوں کو پہچانتی ہوں، رگ رگ سے واقف ہوں۔ اس دن کیا ہوگا؟ اپنے آپ ہی سے میں واقف نہیں ہوں کہ جس دنیا کے پیچھے میں اتنا وقت لگا رہی ہوں، جو مجھے دنیا اتنی بڑی لگ رہی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ موت آنے میں تو ابھی اتنا بڑا ٹائم بار ہے، میں تو اپنے آپ کو نہیں جانتی۔ ابھی تو مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ کل موت آ گئی تو میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ جب قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں دنیا کی زندگی ایک لمحے بھر کی زندگی لگے گی۔ کوئی کہے گا چند دن، کوئی کہے گا دو دن، کوئی کہے گا چند گھڑی دنیا کی زندگی تھی۔ اس وقت حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ولکل امت الرسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ ہم کہیں ہمارے لیے کہاں ہے؟ بالکل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس بنا کر بھیجا گیا تھا، بشیرا و نذیرا، لوگوں کے لیے بھیجا گیا تھا، انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کے احکامات اور تعلیمات محفوظ ہیں، آپ کا قرآن کی شکل میں اسوہ موجود ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کے فیصلے کا پورا پورا انصاف چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ یہ کفار کا طریقہ تھا، بار بار قیامت کا پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، ہم تو اپنے آبا و اجداد سے یہ بات سن رہے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، اور ہم سب کی اس مدت کے اندر رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم پیغام آگے پہنچا دیں۔ جس طرح انسانوں کی زندگی میں لائف سپین ہوتا ہے، قوموں کا لائف سپین بہت بڑا ہوتا ہے۔ قوموں کا لائف سپین جو ہے وہ سالوں پر نہیں، ہو سکتا ہے ہزار سالوں پر مشتمل ہو۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے ہو۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تمہیں دیا جا سکتا ہے؟ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، پھر وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ عہد الست تمہاری جینس کے اندر موجود ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ ریالٹی ہے؟ آخرت کو جھٹلانے والے کے دل میں یہ خیال بھی آتا تو ہے، چاہے کوئی کتنا ہی آخرت کا انکار کرے، دل میں ایک مرتبہ تو خیال آتا ہوگا کیا پتہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ سچ ہو، کیا پتہ یہ حساب کتاب کا معاملہ سچ ہو، کیا پتہ دوزخ جنت کا معاملہ سچ ہو۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، حق تو تمہارے دل میں 1% آئے گا ہی آئے گا۔ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، یہ ہے بولنے والے کا یقین۔ سکالرز کہتے ہیں کہ بات کرنے والے کا یقین کنٹیجیس ہوتا ہے، وہ آگے فلٹر ڈاؤن کر جاتا ہے، وہ اعتماد تبلیغ کے اندر وزن پیدا کرتا ہے۔ اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ وہ چیز ہے جس میں تمہارے دلوں کا مرض ہے، وہدن اور ہدایت، اور ورحمہ اور رحمت، للمومنین مومنین کے لیے. بتا دیا گیا کہ یہ اصل میں نصیحت ہے پورے انسانیت کے لیے، قرآن پوری انسانیت کے نام کھلا خط ہے. اللہ تعالیٰ نے دو صفات یہاں پر قرآن کی اور بیان کر دی، نصیحت شفا، تمام انسانیت کے لیے یہ معاملہ ہے. یہ جو دو صفات اس کی یہاں پر آ رہی ہیں، نصیحت اور شفا، پہلی دو موعظہ اور شفا، یہ تو پوری انسانیت کے لیے آ گئیں، ہر انسان اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور جہاں تک ہدایت اور رحمت کی بات ہے، اس سے مومنین فائدہ اٹھائیں گے. سکالرز کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ یہ دو خاص ہدایت اور رحمت کا معاملہ جو ہے، یہ خاص مومنوں کے لیے ہے، خاص مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مومنون کو کہہ دیا گیا کہ قرآن کے ان انگریڈینٹ سے اپنا فائدہ اٹھانا، قرآن کو اپنے لیے راہ عمل بنانا. اے نبی، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، یعنی قرآن تمہیں دیا. اب اس پر تکیہ لگا مت لینا، اب اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے مت ڈال دینا، اس کو صرف اور صرف دلچسپی سے پڑھنا، شوق سے پڑھنا، عمل کے لیے پڑھنا. اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ سب ان چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں. اپنے گھروں کو امیجن کریں، کتنا سامان ہے ہمارے گھروں میں، کراکری ہے، وارڈروب ہے، فرنیچر ہے، کپڑے ہیں، جولری ہے، کتنا کچھ ہے. اور اب ذرا اپنے دل میں جھانکیں، آپ کے دل میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز آ سکتی ہے؟ آپ کے دل کے اندر ان کی محبت ہے یا قرآن کی محبت ہے؟ اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں. اللہ نے کہا ہے کہ خوشی اس بات پر منانی چاہیے کہ جو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، اس پر مت خوشی مناؤ جو دنیا میں سمیٹ لیا، اس قرآن پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اپنے دل کے اندر سمیٹ لیا ہے. وہ ہے خوشی منانے کی چیز، وہ ہے قیمتی چیز. جتنا خوش تم میڈیکل میں ایڈمیشن ملنے پر ہوتے ہو، جتنا خوش تم ایم بی اے میں ایڈمیشن ملنے پر ہوتے ہو، اتنا اس سے زیادہ خوش تم کو قرآن کے اوپر ہونا چاہیے. آج کوئی آپ میں سے کہے میں قرآن کا کورس جوائن کر رہی ہوں، تو آپ کے خاندان والے آ کے آپ کو مٹھائیاں کھلائیں، کیک لے کر آئیں گے، آپ کو ہار پہنائیں گے، کہیں گے واہ 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 کتنا بڑا کام تم کرنے لگی ہو. یہ کریں گے؟ نہیں، کہیں گے طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، کیا کرنے جا رہی ہو، تمہارے پاس اتنا وقت کیسے ہے، بیمار ہو جاؤ گی، صحت خراب ہو جائے گی، بی پی لو رہنے لگ جائے گا، دیکھنا آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز آ جائیں گے تمہارے، پڑھ پڑھ کے تمہارا حال برا ہو جائے گا. یہ معاملہ، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس قرآن کے اوپر خوشیاں مناؤ. اے نبی، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن کا سنانے والا، قرآن کا پڑھنے والا، دونوں اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں. کس نے کس نیت سے سنا، کس نے کس نیت سے بتایا؟ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. اللہ سب جانتا ہے، اللہ چہرے کا تاثر بھی جانتا ہے، اللہ دماغ میں آنے والے خیالات بھی جانتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اللہ کے دوست، ولی اللہ، ولی کون؟ وہ ولی نہیں جو پانی پر چلے، وہ ولی نہیں جو 40 دن تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہے، وہ ولی نہیں جو درخت سے الٹا لٹک جائے. ولی مددگار، ولی جو اللہ کے دین کا مددگار، وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ جس کو دیکھ کر پتا چلے کہ ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ جو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے ولایت کا رکھے، اٹیچمنٹ کا رکھے، ایموشنل بانڈنگ کا رکھے. اللہ نے ان کو کہا ولی. ولی اللہ آپ بھی بن سکتے ہیں. ولی اللہ جو ہوتے ہیں، ان میں اللہ کی کتاب کے لیے بڑی غیرت ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کے لیے بڑی غیرت ہوتی ہے. آپ اور میں بھی ولی اللہ بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کے دوست بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. ولا یحزن کا قولہم، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں پر یہ بہت زبردست آیت آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ولا یحزن کا قولہم، آپ کو ان لوگوں کے قول رنجیدہ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار قریش ایسی باتیں کہا کرتے تھے کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، آپ دکھی ہو جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، یا آپ کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں اس کا انہیں کو اپنا نقصان ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا. اور یہ جو اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی بات آ بھی جاتی ہے کہ کہیں واقعی یہ بات ایسی تو نہیں ہے، تو یاد رکھیں ان العزت للہ جمیعا، اللہ کی عزت میں یہ کمی نہیں کر سکتے. تمام کی تمام عزت تو اللہ کے لیے ہے. ہوا سمیع العلیم، اللہ نے سن لیا جو انہوں نے کہا، اللہ نے سن لیا جو آپ نے برداشت کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ آپ اللہ کی بات سے اپنے معاملے کو اٹیچ رکھیں اور کفار قریش کی باتوں کے اوپر کان نہ دھریں، غم زدہ نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا، آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے جو کام آپ کے اوپر ذمہ داری آپ کے اوپر تبلیغ کی ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ولی بننے میں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کی ان قربانیوں کو اپنے لیے راہ عمل بنائیں، اور ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں جو چیزیں آپ کے اور میرے لیے اس قرآن میں نازل کی گئی ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.